الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे आप सब good mashallah and how is the weekend alhamdulillah alhamdulillah allah ka shukr hai sabhi bilkul theek good alhamdulillah Really nice, alhamdulillah, barakallahu feek. Allah subhanahu wa ta'ala, hum sab ko isi tarah khair aur aafiyat ke saath rakhe aur achhe achhe nek kaamon mein bhagne daudne wala bana de right. Jaldi jaldi, quickly, quickly, quick, fast. Time nahi hai. No one knows how much time do we have left, right? So, jo bhi lamha mil jaye, usko jaldi se grab karna hai. Isko bhi istemal kar lena hai. Jaldi se isko bhi khair ke kaamon mein istemal. مار کر لینا ہے کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے الحمدللہ اور یہ کب ہوتا ہے لمحوں کو کیسے استعمال کریں گے جب پلاننگ کے ساتھ چلیں گے رائٹ ہر چیز پری پلانڈ ہوگی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنے کام ہیں منتظر اور ہم نے ان کو کیسے مینج کرنا ہے اور कभी भी उलट पुलट काम नहीं करने, राइट? मीनिंग उलट पुलट काम करने से कि एक चीज का काम है तो उस वक्त में दूसरा काम नहीं करना, जिस वक्त जो करने का काम है उस वक्त में उसी काम को करना है, उससे देखिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लाइफ में आ जाती है। ठीक है, सो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। वेल, नो वन इज परफेक्ट और अल्लाह सुब्हान तआला को कोई परफेक्शन चाहिए भी नहीं इंसान से, राइट? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वेल, इंशाल्लाह कोशिश करनी है अपनी जिंदगियों को मैनेज करने, अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने, बिकॉज जिंदगी को अच्छी तरह से गुजारेंगे तो दैट मीन्स हमने उसके हर लम्हे को इस्तेमाल किया और अच्छा इस्तेमाल किया। जब हम वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो इट ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल एज फॉर अदर्स, राइट? सो इंशाल्लाह हमने ऐसे ही टाइम को गुजारना है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए इंशाल्लाह अटेंडेंस की तरफ चलते फिर और बातें करेंगे। ओके, ठीक है, ready for the attendance? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone. Alhamdulillah. Ke a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maya Umar, Anila Umar, Ifat Asma Saida, Ifat Fatima, Shahin Maqsood, Hajir Asif, Amjad Farheen, Ishat Sultana, Harim Iqbal, Najma Rashid, Abir Yaqub, Sajida Parveen, Mahnoor Arfan, Maryam Bibi, Sumaira Jeeva, Shiraz Afghan, Atiba Ijaz, Alia Sharof, Firoza Sanaullah, Sanobar Masood, Fariha Iqbal and Fatima Khatib. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फिक। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अपनी दुआ वाला बोर्ड, दुआ वाला कार्ड ओपन कर लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हम सब की हाजिरी को बहुत अच्छे से कबूल फरमाए। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए इंशाल्लाह ओपन है। अगर जिनके पास वाइट जूस होंगे उनके पास तो शुरू में दुआएं दी भी गई है, ये यस वसूल इल्म की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग नाउ द मसनून दुआज, राइट? जो हमें दुआएं अहादीस से मिलती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट दुआ। اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا। क्या मतलब हुआ? اللهم اے الله إني أسألك, बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ, मैं तुझी से सवाल करती हूँ, किस चीज का? इल्मन नाफिअन, इल्मे नाफे का, नाफे फायदा मंद इल्म का। वअमलम मुतकब्बला, और मकबूल अमल का, कबूल होने वाले अमल का। वरिज़्क़न तय्यिबा, और पाकीज़ा रिज़्क़ का। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफे और मुतकब्बल अमल और तैयब रिस्क का सवाल करती हूँ। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब इल्म नाफे से क्या मुराद है? ठीक है, हम बहुत दफा ये दुआ भी पढ़ चुके, सुन चुके, कर चुके और इल्म नाफे को भी देख चुके, राइट? इल्म नाफे एक तो होता है ना, इल्म, बस हम इल्म लिए जा रहे हैं, लेकिन वो इल्म नाफे कम बनता है। ठीक है, कब फायदा मंद होता है इल्म? जब हम खुद सिर्फ अपने आप को फायदा नहीं दे, बल्कि उसको दूसरों के लिए भी फायदा पहुंचाने वाला बना दे। बिल्कुल, जब हम इल्म को अपने अमल में ढालते हैं तो वो इस चीज का अमली सबूत बन जाता है कि हमने जो इल्म लिया वो अब हमारे इल्म अमल में भी नजर आ रहा है, right? Tabhi wo ilm nafe banega na, warna to wo ilm khali ilm rahega. Yes, bilkul. Jab amal mein dhalta hai, ye ilm jab hamare amal mein dhalta hai, to ye itna khoobsurat namuna ban jata hai ki dusre dekhne wale bhi iski taraf attract hote hain ki aakhir inke paas kya cheez hai, kis tarah inki shakhsiyat itni khoobsurat hai, right? To personality grooming ilm hona chahiye ki jo aapke amal ko bhi khoobsurat bana de, theek hai? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أوكي الحمد لله ٹھیک ہے سو عملا متقبلا قبول ہونے والا عمل مقبول عمل کہ ایسے عمل کا سوال کہ جو مقبول بھی ہو کس کی نظر میں مقبول ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں right? کیونکہ عمل قبول کون کرتا ہے ہم تو عمل کرتے ہیں لیکن قبول کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ رائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی عمل کو قبول کرے رائٹ اور ہم کسی بھی عمل کو کر کے کبھی بھی کسی خوش فہمی کا نہ شکار ہوں کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا ہے نو وے وی ڈونٹ نو رائٹ واٹ آر وی ڈوئنگ وہ ان شاء اللہ کسی بھی کام کو خلوص سے کرتے ہوئے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کر دے کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی اب یہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو قبول کر لیجیے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی عمل کب قبول ہوتا ہے کوئی بھی عمل کب قبول ہوتا ہے Yes, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امید رحمت اور فضل کی امید کے ساتھ لیکن yes, اخلاص ہو اور اکارڈنگ ٹو سننا ہو ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اگر ہم یاد رکھتے ہیں کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل ہو وائس بتائیے گا مانور کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے وائس کی الحمد للہ ٹھیک ہے اینڈ دین ورزقن طیبہ پاکیزہ رزق رائٹ یہاں پہ حلال رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے پاکیزہ رزق اور ہم نے اس کو بہت اچھا سا تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ حلال رزق میں اور پاکیزہ رزق میں کیا فرق ہوتا ہے اٹ کڈ بی حلال بٹ ناٹ نیسسریلی کہ پاکیزہ بھی ہو ٹھیک ہے تو پاکیزہ رزق طیب رزق کیا ہوتا ہے کہ وہ رزق اٹسلف بھی پاکیزہ ہو اور اس کو حاصل کرنے میں بھی پاکیزہ چیزیں یوز کی جائیں فریش ہو ہیلدی ہو بالکل صحیح دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئے ٹیسٹ میں بھی خوبصورت ہو اور نہ صرف خوبصورتی ٹیسٹ اور فریشنس کی ہو بلکہ وہ ہماری ہیلتھ وائز بھی طیب ہونا چاہیے ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی دعا انشاءاللہ نو جنک فوڈ الاؤ جنک فوڈ پاکیزہ میں نہیں آتا رائٹ حلال میں آتا ہے بٹ ناٹ پاکیزہ ٹھیک ہے یس سمپل ہو الحمد للہ چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ لیسن کی طرف واٹ اباؤٹ لیفٹ اوور فوڈ ان آور ہاؤس یس وی کین ایٹ اٹ رائٹ لیکن بہت زیادہ باسی کر کے نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ بہت زیادہ باسی کر کے نہیں کھانا چاہیے دوسرا یہ کہ باسی اور تازہ کو ملا کے نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے آپ روز کا روز اتنا ہی بنائیے جتنا آپ کی ضرورت ہے کچھ بچ جاتا ہے دوسرے دن اس کو استعمال کر لیجیے بہت زیادہ دن مت رکھیے ٹھیک ہے دیٹس آلسو ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ چلیے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف اوکے الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ سورۃ طہٰ خوبصورت اسٹوری اور الحمدللہ ہم نے 40 آیات اس کی کر لی تھی اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ سو انشاءاللہ آج ہم آیہ 41 سے شروع کرتے ہیں اپنے مصحف کھول لیجئے انشاءاللہ آیہ 41 to 76 سورۃ طہٰ پہلے تجوید کریں گے ٹرانسلیشن اینڈ دین ویل ٹیک اے بریک فار دا صلاۃ اینڈ دین ویل ڈو تفسیر اینڈ دین ویل اگین ٹیک اندر بریک اوکے اینڈ دین ویل ڈو دا بک سیشن. چلیے بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 161, Ayat number 41-76, Surah Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واصطنعتك لنفسي.
واصطنعتك لنفسي.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
اذهبا
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل.
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني
ولا تعذبهم.
ولا تعذبهم.
قد جئناك بآية من ربك.
قد جئناك بآيات من ربك.
والسلام على من اتبع الهدى.
والسلام على من اتبع الهدى.
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
إنا قد أوحي إلينا
قال فمن ربكما يا موسى.
قال فمن ربكما يا موسى.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
قال فما بال القرون الأولى
قال فما بال القرون الأولى
قال علمها عند ربي في كتاب
قال علمها
لا يضل ربي ولا ينسى
لا يضل ربي ولا ينسى
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل
من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
إن في ذلك لآيات لأولي النهى
इसको लंबा नहीं करेंगे दा वानली पेश या हरूफ मदा लिली उलिन नुहा इसे छोटा पढ़ेंगे
इन फी ذلك لآيات لأولي النهى
इन फी ذلك لآيات لأولي النهى
منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم
منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم
ومنها نخرجكم تارة أخرى
ومنها نخرجكم تارة أخرى
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
ولقد أريناه آياتنا
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا
وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب.
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب.
وقد خاب من افترى.
وقد خاب من افترى.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم.
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم
من أرضكم بسحرهما ويذهبا. ويذهبا بطريقتكم المثلى.
ويذهبا بطريقتكم المثلى.
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا.
فأجمعوا كيدكم ثم
وقد أفلح اليوم من استعلى.
وقد أفلح اليوم من استعلى.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
قالوا يا موسى إما أن نكون أول من ألقى.
قال بل ألقوا.
قال بل ألقوا.
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى.
فأوجس في نفسه خيفة موسى.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى
ولا يفلح الساحر حيث أتى
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
فألقي السحرة
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
أن آذن لكم
أن آذن لكم
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا لأصلبا في جذوع النخل
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي
ما تقضي هذه الحياة الدنيا
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر
والله خير وأبقى
والله خير وأبقى
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
إنه من يأت ربه مجرما
لا يموت فيها ولا يحيا
لا يموت فيها ولا يحيا
وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى
وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وذلك جزاء من تزكى
وذلك جزاء من تزكى
انتي يا فمال لسن قلبت سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نحمدك ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأوصي بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبق نمبر 161 آیت نمبر 41 سے 76 سورۃ طہٰ لیسن نمبر 161 آیت نمبر 41-76 سورۃ طہٰ لفظ ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَاسْتَنَعْتُكَ
اور میں نے تجھ کو بنایا
لنفسی
اپنے لیے خاص اظہر اندب اخو
کر
جا تو اور تیرا بھائی
جا تو اور تیرا بھائی
بیایاتی میری نشانیوں کے ساتھ ولندنیا کی بکری اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں اس ہوا انہ فرعون انہ گوا تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے پکولا لہو پولن لینا بس تم دونوں کہو اس سے بات نرم لعلہ یتذکر او یخشا شاید کہ وہ غور کرے یا ڈر جائے قال ربنا اننا دونوں بولے اے ہمارے رب بے شک ہم نخاف ان یفرط علینا ہم ڈرتے ہیں یہ کہ وہ زیادتی کرے ہم پر او ان یطغوا یا وہ زیادہ سرکش ہو جائے قال لا تخافا فرمایا تم دونوں نہیں ڈرو اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع و ارى میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں فاقیہو بس جاؤ اس کے پاس فقولا انا رسول ربک اور کہو بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے
فَ
فارسل معنا بني إسرائيل بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو
بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو
ولا تعذبهم
ورنا
عذاب دے ان کو
ورنا عذاب دے ان کو
قد جئناک
قد جئناک
بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس
بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس
بآیت من ربک ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے
ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے
والسلام علی من اتبع الہدى اور سلام ہے اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی انا قد اوہیا الینا بے شک وحی کی گئی ہماری طرف ان العذاب من کذب وتولى یہ کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا قال فمن ربكما یا موسیٰ اس نے کہا کون ہے پروردگار تم دونوں کا اے موسیٰ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ کہا پروردگار ہمارا وہ جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت ثم ہدا پھر راہ دکھائی قال فما بال القرون الاولى اس نے کہا پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا قال علمها عند ربي في كتاب کہا اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے کتاب میں لا يضل ربي ولا ينسى نہ چکتا ہے میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے الذي جعل لكم الارض مهدا وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش وسلک لکم فیہا سبلا چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں وانزل من السماء ماء اور برسایا آسمان سے پانی فاخرجنا به ازواجا پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے من نبات شتا سبزے کے مختلف کلو ورعوا انعامکم کھاؤ تم اور چراؤ اپنے چوپایوں کو ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اسی سے تم کو پیدا کیا ہم نے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ ولقد اریناہ آیاتنا کلہا اور تحقیق دکھائی ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قال اجیتنا لتخرجنا اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ نکالے ہم کو من اردینا بسحر کا یا موسیٰ ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ بس ہم بھی لائیں گے تیرے مقابل جادو اسی جیسا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا بس مقرر کر لو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت لا نخلفه نحن نہ خلاف کریں اس کے ہم ولا انت مکانا سوا اور نہ تو ایک میدان میں ہموار مطلب یہ کہ اس وعدے کے خلاف نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قال موعدکم یوم الزینہ کہا وعدے کا وقت تمہارا ہے جشن کا دن وہی یحشر الناس ضحا اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے فتولی فرعون پھر لوٹ گیا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا پھر جمع کیا اپنا دو پھر آیا قال لهم موسى کہا ان سے موسیٰ نے ویلکم بربادی ہو تمہاری لا تفتروا علی اللہ کذبا نہ کھڑو اللہ پر جھوٹ فیسحتکم بعذاب کہ ہلاک کر دے تم کو عذاب سے وقد خاب من افترا اور وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ ماندہ فتنازعوا امرهم بینہم تو وہ جھگڑنے لگے اپنے کام میں واہم وَأَسَرُّ النَّجْوَى اور وہ چھپ کر کرنے لگے مشورہ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو من اردکم تمہارے ملک سے بسحرہما اپنے جادو کے زور سے ویذهبا بطریقتکم المثلا اور لے چلتا کریں تمہارے مثالی طریقے کو فج میں او کئی دکو بس تم اکٹھا کرو اپنا داؤ سم تو صفا پھر آؤ تم صف باندھ کر وقد افلح اليوم من استعلا اور بے شک کامیاب ہوا آج جو غالب رہا قالوا یا موسی،
وہ بولے اے
موسی،
اما ان تلقی،
یا تو یہ کہ تم ڈالو، و اما ان نکون اول من القا، اور یا یہ کہ ہم ہوں پہلے جو ڈالیں. قال بل القو، اس نے کہا بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم، تو اچانک رسیاں ان کی، وعصیهم، اور لاٹھیاں ان کی، یخیل الیہ من سحرہم، خیال میں آئیں اس کے ان کے جادو سے، انہا تسعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فوج صفی نفسی ہی خیفت موسیٰ، بس محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ نے. قلنا لا تخف، ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا اس کو، انما صنعوا کید ساحر، تحقیق جو بنایا تھا انہوں نے فریب ہے جادوگر کا. ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور نہ کامیاب ہوگا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے پروردگار پر ہارون اور موسیٰ کے. قبل ان آذن لکم، اس نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو. انہ لکبیرکم الذی، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے، علمکم السحر، سکھایا ہے تم کو جادو. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم، بس میں ضرور کاٹوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے. من خلاف، مخالف سمتوں سے. ولأصلبنکم، اور ضرور تم کو سولی دوں گا. فی جزو النخل، کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اور تم خوب جان لو گے کہ کون ہم میں سے اشد عذاباً وأبقى، زیادہ سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے میں. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ، انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے. علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو آئے ہمارے پاس واضح دلائل، والذی فطرنا، اور وہ جس نے پیدا کیا ہم کو، فقد ما انت قاد، پس تو حکم کر گزر جو تو حکم کرنے والا ہے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، صرف تو حکم کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے اس پر جادو، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا، انہ من یأتی ربہ مجرما، بات یہی ہے کہ جو آیا اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آیا اس کے پاس مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس نے عمل کیے نیک، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہیں درجے بلند، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغ ہمیشہ کے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہوا، بس تلاوت سنتے،
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا قال فمن ربكما يا موسى قال رب شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى ہاں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے واقعہ پیچھے سے چل رہا تھا اسی کی کنٹینیویشن ہے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا اللہ تعالی کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو ان کی پچھلی زندگی کی کچھ باتیں یاد دلا کر تسلی دی گئی کہ جو رب تمہیں پہلے مشکلات سے بچا سکتا ہے، اگر اب اس راستے میں بھی کچھ مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، وَاسْتَنَعْتُ كَلِ نَفْسِ، میں نے تو تمہیں اپنے نفس کے لیے چن لیا، یعنی تم تو میرے خاص بندے بن گئے ہو، تم میرے قریبی ہو گئے ہو۔ یہ جو لفظ ہے سوات نون عین سے ہے، سنت کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، فن مہارت کے لیے ڈھالنا، اختیار کے معنوں میں، یعنی میں نے تمہیں چن لیا، اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے کام کو کر سکو۔ اللہ کسی کو اپنی ذات کے لیے چن لے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ چنے جاتے ہیں، لیکن جو رب کے لیے چنا جائے وہ واقعی قابل رشک ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے چن لے۔ بعض دفعہ انسان بڑی بڑی دعائیں تو مانگ لیتا ہے، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اس پہ چونک جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اذھب انت واخوک، اخوک سے یہاں مراد ہارون علیہ السلام ہے۔ کیسے جاؤ؟ بھی آیاتی، میری آیتوں کے ساتھ۔ یہ کون سی آیتیں تھیں؟ تورات تو نازل نہیں ہوئی، یہاں اس سے مراد معجزات ہیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اللہ نے چن لیا، چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، پہلے بنی اسرائیل سے چنا اور اب مختلف مرحلوں کے ذریعے سے چنا، مشکلات سے نکال کے، آزمائشوں سے نکال کے اب ان کو اسٹرانگ کر دیا، جیسے فرنیچر کی رگڑائی کی جاتی ہے، پھر پالش کی جاتی ہے، پھر چمکتا ہے، یا پتھر کو تراشا جاتا ہے، جتنا اس کو رگڑا جائے اتنی چمک آتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان جب تک مختلف مراحل سے نہیں گزرتا وہ اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچتا۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، تو کیا پھر اس کام کے لیے اللہ تعالی بندے کو نہ تپائے، نہ نکھارے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تربیت کی گئی، ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ماؤں کی گود میں پر اطمینان زندگی بسر کرنے والے بچے نہیں پہنچتے، لاڈلے وہاں نہیں پہنچتے، کیونکہ ماں نے تو آنسو آنے ہی نہیں دینے ان کی آنکھوں میں، تو ان کو اپنے آنسو پوچھنے کہاں سے آئیں گے؟ اور جلی نفسی کا لفظ ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا، اب تم بھی میرے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھنا۔ اللہ کسی کو جب اپنے لیے چنتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی پھر صرف اسی کو چنے۔ تزکیہ کیا جا رہا ہے، آگے سے، باہر سے، اندر سے۔ دنیا میں اب دیکھیے کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو وقتی مہارت دیکھی جاتی ہے، کوئی ایکسپیرینس ہوا، تجربہ کیا، چل پڑے، مس ورلڈ بن گئے، ایک سال چنیں گے، اگلے سال نیچے اتار دیے گئے۔ لیکن اللہ کسی کو چنتا ہے نا تو اس کو پھر پارٹ ٹائم نہیں چنتا، اس کو لمبے عرصے کے لیے چنتا ہے۔ کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو، یہ معجزے لے جاؤ، اور اسی موقع پہ بھی ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا، اور ساتھ ہی نصیحت کی گئی کہ دیکھو میری یاد سے نہ تھکنا۔ تنیہ کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، واو نون یا اس کا روٹ ہے، ون یون سستی کرنا، کاہلی کرنا، اور ذکری کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تسبیح سے، یعنی ذکر کے معنوں میں۔ سورۃ انفال آیت 45 میں آتا ہے، اذا لقیتم فیت فثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا، جب کسی جماعت سے ملنے لگو تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور اسی طرح ذکری سے مراد تبلیغ بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اللہ کی باتوں کو ذکر کہا گیا۔ سورۃ اعلیٰ آیت 9 اور 10 میں اس کا ذکر آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا۔ اس میں پیغام دیا گیا کہ دیکھو جب دوسروں کو میری طرف بلاؤ گے تو سستی نہ کرنا، پورا پورا حق ادا کرو، وقت، تیاری، کوشش، محنت، ہر طرح سے کوشش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ ذکر اور اللہ کے دین کا کام، ان کا گہرا تعلق ہے۔ دائی کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں نا ان سے بے نیاز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دن گزرے راتیں گزرے. جس کو اللہ یاد رہتا ہے نا اس کو پھر دوسری چیزیں زیادہ یاد نہیں آتی اور آئے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں. ذکر الہی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک دوسری ہی دنیا میں آنے لگتا ہے, ایک دوسرا حال ہونے لگتا ہے اس کا. اس لیے زندگی میں اپنے لیے ایک اصول نوٹ کیجئے کہ جب کبھی کسی مشکل میں دین کی ہو یا دنیا کی آزمائشیں تو آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی پھر دنیا کی آنے لگیں گی. جب کوئی مشکل آئے رب کو یاد کر لیں, جو دل میں آئے سبحان اللہ اللہ اکبر بسم اللہ, اٹھتے بیٹھتے آپ فیل کریں گے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے گی, شدت میں کمی ہو جائے گی. یہی یہاں کہا گیا کہ ذکر کرتے رہنا, مجھے یاد کرتے رہنا. اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. اذهبا تثنیہ ہے, موسیٰ کو کہا گیا اور ہارون بھی ساتھ تھے لیکن دونوں برابر نہیں تھے. موسیٰ متبوع تھے اور ہارون تابع تھے, یعنی ہارون اتباع کر رہے تھے اور موسیٰ وہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. کیوں بھیجا؟ انہ تغا, کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے, بہت طغیانی آ گئی اس کے اندر. فرعون کی طغیانی کیا تھی؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب اعلی ہوں, میں بڑا رب ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بلکہ یہاں سے اب آگے آپ دیکھیں گے تو کافی آیات جو ہیں تبلیغ کی اسٹریٹجی بتائیں گی, دعوی ٹیکنیکس, کہ جب اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ کہنے کے لیے نکلو تو کیا طریقے کریں. پہلی بات آپ دیکھیے بھی آیاتی کا لفظ تھا, اللہ کی آیتوں کو استعمال کرنا چاہیے, اپنی باتوں کی بجائے رب کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں ید بیضا اور اسا مراد ہے, لیکن آج بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا بہترین دعوت اللہ کے کلام کی ہے. آپ کی باتوں کا وہ مول نہیں ہوگا جو اللہ کی بات کی قیمت ہوگی, اور کوئی کسی کی سنے بھی کیوں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے کاموں میں ذاتی ذکر اذکار کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ لے کے جانا چاہیے, اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. پیچھے آپ نے دیکھا موسیٰ اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کے گئے تھے. اگلا اصول کیا ہے؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى, دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. فرعون جیسے سرکش کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے؟ قولا لینا, نرم بات, صفت اور موصوف ہے. لانا یلینو سے لینن ہوتا ہے, نرم بات, نرم. لینا کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو جو شروع میں نکلتا ہے نا, بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. اللہ اکبر, دعوت کے لیے نرم لہجے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تو وہ بات ویسے ہی پسند نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھیں یا اپنی بڑائی میں مبتلا ہوں وہ اللہ کی بات کو کہاں سنیں گے, اور اگر انداز بھی سخت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اوپر سے گزر جائے گی. اب دیکھیے کہ بعض لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ نرم انداز میں بات کیوں کی جائے, تبلیغ کرنی ہے تو کھڑک کے بات کرو, اور بعض لوگ تو اتنی آوازیں اونچی کر لیتے ہیں کہ وہ کانوں کے بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں, گھن گرج کی آوازیں. اب دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے نا, تو وہ بارش کس زمین کے اندر جاتی ہے؟ جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے, سخت مٹی پہ, سیمنٹڈ, موزیک, سیرامکس, اس کے اوپر آپ بارش ڈالتے بھی جائیں گے نا تو اندر نہیں جائے گی. اور دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہوتی ہے. کسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کی دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتی ہے؟ کہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات کو قبول کر لے, اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے. یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ دیکھو تم نرم بات کرنا, لعلہ یتذکر, شاید تذکیر ہو جائے، سمجھ آ جائے، حق اندر اتر جائے، اور اگر نہیں بھی آتا نا تو او یخشا، خوف تو آئے گا نا، کس کو جھٹلا رہا ہوں، کس کی بات نہیں مان رہا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان سختی سے بات کرتا ہے نا تو بعض دفعہ الٹا اثر ہوتا ہے، جو مخاطب ہے وہ اصل بات سمجھنے کی بجائے انداز پہ تنقید کرنے لگتا ہے، اور اس کے لہجے کی سختی کی وجہ سے ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے. تو یہ اگلا سبق ہم نوٹ کریں گے. اور یہاں پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، تو اپنوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ فرعون تھا، سخت بات بولے گا تو کہا تم نرم کر لو، پہلے ہی نرم ہو جاؤ. اور یہی بات سورت نازیات آیت 18 اور 19 میں آتی ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّى، بس کہیے کیا تیرے لیے ہے کہ تو پاک کیا جائے، تجھے راستہ دکھایا جائے. سورت نحل آیت 125، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت کے ساتھ، موضع حسنہ، دلوں میں اترنے لئے طریقے سے بات کرو. اب دیکھیے کہ کیا ہم عام انسانوں سے بات کرتے وقت سخت بات کرتے؟ آپ اپنے بچوں سے بات کر لیں، اپنے شوہر سے بات کر لیں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں. انسانی طبیعت کس انداز کو پسند کرتی ہے؟ نرم تربیت کو. جتنا بھی مرضی انسان کو کھلے دل کا کیوں نہ ہو، بڑا بے تکلف کیوں نہ ہو، آپ ذرا سخت بات کریں تو میاں کو بھی غصہ آنے لگے گا کہ یہ کیا انداز ہے. تو کیا دین کے لیے ہم انسانی جذبات کو مجروح کر دیں؟ اگر ہمارے انداز میں عاجزی ہے، اگر ہمارے انداز میں نرمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نرمی اس کے دل کو نرم کر دے. ہاں، لوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن نرمی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ان دونوں نے کہا، اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. خوف تھا نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ ہم نرم بات تو کریں گے لیکن کوئی مشکل تو نہیں ہو جائے گی. کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا جہاں کوئی کنٹراورسی ہوتی ہے، تو خوف دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کس موڈ میں بات کرتا ہے. اس سے کوئی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، بشر بھی تھے. اور یفرط کا لفظ فوراتا سے ہے، افراط کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کرنا، اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا. فرعون کیا افراط کرے گا کہ قبل از وقت ہی ہمیں قتل کر دے، ہمارے آنے کی بات سن کے ہی قتل کروا دے کہ پکڑ لو اس کو، بات ہی نہ سنے. اور یتغا تو غیانی سے، کیا سرکشی کرے گا؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا، یعنی گالیاں دے یا دین کو برا بھلا کہے گا. دوسرا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اور ستانے لگے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ کو ڈس لیتی ہیں، اور اسی طرح یہ کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ زیادتی کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی مائیت کا یقین دلا دیا. اور یہ جو ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مائیت مادی مائیت نہیں ہے، علمی مائیت ہے، اقدار قدرت والی مائیت ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ بعض دفعہ غلطی کی جاتی ہے. ایسی آیات کو لوگ سامنے لا کے کہتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خلول کر جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا حاضر ناظر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بھی ہے، دل میں ہے، باہر ہے، تو ہے. یہ خلول کا طریقہ اس سے نہیں نکلتا. اس سے مراد کہ میں ہوں آسمانوں پہ لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ ایسے ہی لگتا ہے مجھے، اللہ کے لیے تو مثال نہیں لیکن اپنی بات کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. مثلا ایک بچی ہے، دور رہتی ہے ماں سے، بچی کسی مشکل میں ہے، کوئی اس کے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تو ماں دور بیٹھی کیا کہتی ہے فون پہ کہ بیٹا غم نہ کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے پاس ہوں، فکر نہیں کرو. وہ کون سا ساتھ ہوتا ہے؟ دعاؤں کا ساتھ ہوتا ہے، خیال رکھنے کا ساتھ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی مراد ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تمہارے حالات کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ وہاں کیا ہوگا، میں ان وقت پہ آ کے بچا لوں گا. فأتيا ہو، پس جاؤ اس کے پاس. فقولا انا رسولا ربک، اور تم دونوں کہنا کہ ہم رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. لہذا فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ولا تعذبهم، اور ان کو عذاب نہ دو. قد جئنا کبھی آیت من ربک، اور ہم آپ کے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدا، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. یعنی بات کو مختصر کیا جا رہا ہے، اب جاؤ. فأتيا، تم دونوں جاؤ. فأتيان تھا، نون گر گیا، ہو آ گیا نا مضاف کی وجہ سے. اسی طرح فقولا کی جگہ فقولان تھا، اور رسولا کی جگہ رسولان تھا، دو رسول. یہ سب تثنیہ کے صیغے ہیں. بس آؤ اس کے پاس، آتی امر ہے، ہو اس کے پاس، پس آؤ اس کے پاس یعنی فرعون کے پاس. اور ارسلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، یعنی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو. اور لا تو عذب کا معنی کیا یہاں، کہ ان کو مشقت والے کاموں میں نہ ڈالو، اور ان کے بیٹوں کے قتل سے باز آ جاؤ. بہت بھاری کام کرواتے تھے، عمارتیں بنواتے، کئی مر جاتے بےچارے مشقت کی وجہ سے. اور یہ جو بات ہے نا، قد جینا کبھی آیت من ربک، ہم تمہارے پاس رب کی ایک نشانی لائے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت واحد کیوں ہے، حالانکہ نشانیاں تو دو ملی تھی، ید بیضا اور عصا. تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ ثبوت اور دلیل کے لیے آیا، یعنی ہمیں آپ کے پاس ثبوت لائے. اب وہ ثبوت کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو واحد میں رکھا گیا، اس لیے ایک ہی لفظ آیا، حالانکہ مراد اس سے دونوں ہی چیزیں ہیں. اور یہ جو آخری بات ہے نا، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. یہاں خدا سے مراد اسلام ہے. یہ انداز ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو سلام کرنے کا جو خود ابھی دین پہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو یہی لکھا تھا، والسلام علی من اتبع الہدی. اسی طرح جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو وہاں بھی اسی طرح سلام کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام تو اسی کے لیے ہے جو اسلام کو قبول کرے گا. کتنا پیارا انداز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کہیں جائے بندہ تو سلامتی کے پیغام لے کے جائے، ہدایت کی باتیں لے کے جائے ساتھ. انا قد اوہی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فیصلہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالی خود ہی اس کو پوچھ لے گا. اصل میں اس میں دلیل تھی کہ ہر بندہ، من جو ہے نا یہاں صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، ہر جھٹلانے والے کے لیے. اور کذب اوپر آپ دیکھیے کہ سلام من اتبع الہدا تھا، تو یہاں کذب آ گیا، یعنی خدا کا متضاد ہے یہ کہ جو جھٹلائے گا پھر اس کے لیے کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. سورۃ اعلی آیت 11 سے 13، 11-13 میں بھی آتا ہے کہ جس میں یہی اشارہ کیا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کس طریقے سے انہوں نے اچھے انداز سے بات کی، لیکن جواب کیا ملا، وہی ملنا تھا جس کی امید تھی. کیونکہ جب ایک انسان کے اندر حق نہیں اترا ہوتا تو پھر وہ اچھی بات کو بھی اچھی طرح سے نہیں لیتا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11 سے 13 میں آتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نصیحت تو اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر حقیقت میں کچھ نرمی ہوتی ہے. سورۃ نازیات آیت 37 اور 38 میں آتا ہے، فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، پس بے شک جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا. سورۃ لیل آیت 14 میں بھی آتا ہے فانذرتکم نارن تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب وتولا، پس میں تم کو ڈراتا ہوں آگ سے، یعنی جلانے والی جھلسانے والی آگ سے، جس میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اللہ تعالی حق کا پیغام دلواتا ہے لیکن جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر ان کو یہ دعوت فائدہ نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے لیکن فرعون نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اب آگے دیکھیے گا کہ موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ ہے، یعنی وہ وقت آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ کلمہ حق بیان کرنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ فرعون کا سوال ہے، کہا کہ بس کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ. فرعون نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ دکھتی رگ تھی اس کی. انا ربکم الاعلا کہنے والے کو جب کوئی دعوت دے رب کی طرف آنے کی تو وہ اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ ذرا یہ رب کون ہے. اصل میں یہ پرووک کرنے والا انداز تھا، ان کے منہ سے کوئی بات سننا چاہتے تھے کہ کوئی بات کہیں اور ہم غصے میں ہوں کہ اچھا یہ کون رب ہے. سوال ہمیشہ غور سے سننا چاہیے کیونکہ ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. کچھ سوال فتنے پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ سوال اسی میں سے تھا. انہوں نے آ کے رب کی طرف پکارا، کہنے لگا فمئی ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کہنا کہ تم دونوں کا رب کون ہے یہ کیا بتاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، رب نانی کا، ہم سب کا نہیں تم دونوں کا. کیونکہ جب بندہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لے تو اس کو تو پھر سچا رب بھی نہیں نظر آتا. موسیٰ کا جواب دیکھیے گا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خاص صورت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی. کیسا خوبصورت جواب ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے رب ہے آسمانوں پہ تو اس نے چڑھنا تھا، ایسی بات پیش کر دی لاجواب ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی تخلیق کے لیے اس کے اختیار میں کچھ تھا اور نہ راہ دکھانے والی بات تھی. وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اس نے یہی یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ان کا پروردگار ہے. ہاں فرعون اس بات کا قائل تھا کہ زمین و آسمان اور جو چیزیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ تعالی کی سیاسی اور قانونی حیثیت کا منکر تھا، حاکمیت کا منکر تھا. وہ یہ مانتا تھا کہ میرے اوپر کوئی بالا تر ہستی نہیں جس کا حکم مجھ پر چلتا ہو اور مجھے اس کی بات ماننا لازم ہو. اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ فرعون توحید ربوبیت کا قائل تھا، رب کو مانتا تھا، اسی لیے تو کہا جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور پھر اس کا راستہ بھی بتا دیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت ربط ہے خلقہ اور ہدا کا، تخلیق اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے. کیسے؟ اب دیکھیے کہ مچھلی پیدا ہوتی ہے نا، مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے پیدا ہوئے اڑنا کس نے سکھایا؟ انسان کا بچہ پیدا ہوا تو ماں کے جسم سے دودھ پینا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ تعالی نہ سکھاتا تو کیا کوئی بچہ یہ کر سکتا تھا؟ کتنی ماؤں نے پہلے یہ ٹریننگ دی. یہ ہے ہدا. تو یہاں ہدا سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ. فرعون نے الجھانے کی کوشش کی لیکن الجھتے نہیں اور اپنا پیغام دے دیا. اس نے پچھلوں کے حال کی بات کی تو اس کو ایک خوبصورت انداز میں ٹال دیا، ہر بات کے جواب میں اللہ کی طرف رخ موڑ دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چھکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی جن بڑوں کی بات کرتے ہو تو ان کا حساب تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ نام اعمال، یا لوہے محفوظ، کہ جہاں ان کے اعمال پہنچنے تھے پہنچ چکے، وہ اللہ کی نگاہوں میں کہاں ہیں کیسے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ بحث نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ چھوکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام غلط نہ کرے اور اللہ اس کو پکڑ لے، یا کوئی کام صحیح کرے اور اس کے باوجود اس کو پکڑ لیا جائے۔ یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر مزید تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کون ہے رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کلو ور او انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، ان نفی ذالک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ کائنات کا نظام کتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ یہ سارے کام ایک ذات کے سوا اور کون چلا سکتا ہے؟ تو لہذا تم اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو، بلکہ اپنی عقل کو اگر استعمال کرو گے تو تمہیں دکھے گا کہ رب کی ذات ہی وہ ہے کہ جو انسان کے سارے معاملات کو چلاتی ہے اور اسی کے حکم پہ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی میں سے ہم نے تم کو نکالا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تم کو اٹھایا جائے گا۔ انسان کو اس کی اصل یاد دلا دی، اور ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے رخ انسان کے خاتمے، اس کی فنا کی طرف ڈلوا دیا۔ تبلیغ کا یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اللہ کا پیغام دینے جائیں تو جذبات کی تھوڑی سی شیرینی بھی ہونی چاہیے، حقائق بھی ہوں، دلائل موجود ہوں۔ اللہ کے کلام کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیں، اور بہت ساری ان ریلیونٹ باتوں پہ الجھنے کی بجائے مقصد کی بات کریں۔ کچھ اور نہ بھی کہہ سکیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو ہی بیان کرتے جائیں تو اللہ نے چاہا تو دل میں بات خود ہی اترنے لگے گی، حجت بھی تمام ہو جاتی ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری پہنچانے والے پہ نہیں رہتی۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت 56 سے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان کو چھٹلاتا ہی رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نشانیاں دکھا دیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی وہ کیوں نہ مانا؟ اس کی وجہ اندر کا انکار، تکبر، بڑائی کا احساس۔ ایک چیز کسی ایک کو سمجھ آئے لیکن دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اس کی وجہ اس چیز کی خرابی نہیں ہوتی بلکہ اندر کے نظام کی خرابی ہے۔ مثال دوں گی کہ کھانا ایک ہی ہے، ایک شخص کھاتا ہے تو اس کو اس سے صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، لیکن دوسرا ایک شخص اس کھانے کو کھا کے بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سٹمک اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا۔ حق کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حق سے الرجی ہو یا جو اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنی ذات کی اصلاح نہ کرنا چاہیں، پھر ایسے لوگوں کو بڑے بڑے دلائل بھی فائدہ نہیں دیتے، خود جھکنا نہیں چاہتے، حق کو جھکانا چاہتے ہیں، دل کسی چیز کو تسلیم کر بھی لیں اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ واقعی ہم اس چیز کو مان گئے۔ فرعون تکبر کا شکار تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے دنیا میں عام کروایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں سن کے پہلے تو کذبہ، پھر ابا، یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں۔ کذبہ کے نتیجے میں ابا ہوتا ہے۔ تکذیب، کسی چیز کو ڈینائی کرنا، چھٹلا دینا، اور ابا انکار کر دینا۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کوئی بات ایسی رکھی گئی جو اس کو پسند نہ آئی، تو ایک دم اس نے منہ پھیرا اور پھر اٹھ کے چل پڑا۔ اب اس کی بدخواسیاں دیکھیے کہ کہاں سے کھلتی ہیں۔ قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسخرک یا موسیٰ، موسیٰ سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ اسی کال سے آپ کو اس کی بدخواسی دکھ رہی ہے۔ اس جملے کی کوئی تک تھی؟ سینکڑوں جادوگر موجود تھے اس کے ملک میں، اور بھی لوگوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے، اپنے ٹرکس دکھاتے، انعامات حاصل کرتے اور چلے جاتے۔ کسی کے بارے میں کبھی فرعون کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کبھی قحط بھی لا سکتے ہیں، یا فرعون کو یہاں سے نکال دیں گے، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں کھڑے تھے، لوگ بھی دوسرے ارد گرد دیکھنے والے تھے۔ فرعون کا یہ کال بظاہر تو اس نے اپنے دفاع میں بولا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی بات اس کے خلاف پڑنے لگے گی۔ اس کا اندازہ اگلی آیات سے ہوگا۔ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم بھی لائیں گے تیرے پاس اسی قسم کا جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس کر دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک وعدے کا وقت۔ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لے۔ موعد لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو۔ یہ چیلنج ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے کہ اب حق سامنے کھل کے آ جائے، اور فرعون نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اس کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور وہ خود دیکھ لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، تم جہاں کہو جو کہو ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں۔ موعدن مصدر ہے یا پھر ظرف ہے، اگر اس کو ہم ظرف مانیں گے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہیں، یعنی کوئی جگہ لے آؤ یا کوئی وقت مقرر کر لو، کیونکہ ظرف یا تو زمان کے لیے ہوتا ہے یا مکان کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان میں سے دونوں ہی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ سورۃ نمل آیت 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی جو نشانیاں ان کو دی گئی تھی اس کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں تو فرعون کو خود بخود تھریٹ فیل ہو رہا ہے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا محل سے نکل جاؤ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ کوئی میدان جنگ تھا، نہ یہ کوئی سیاست کی بات تھی، کوئی پولیٹکس نہیں تھی، لیکن فرعون نے اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ موعد مصدر میمی بھی ہے، تو مراد کیا ہوگا؟ وعدہ کرنا۔ اور جو جگہ کے لیے لفظ ہے سون، سون سواون سے ہے، جس کے دونوں طرف برابر ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بیچ کا کوئی منظر ہو، کھلا میدان ہو، جیسے آپ دیکھیے کہ کرکٹ یا فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ یہ کام ہو کہ جہاں سے سب لوگ دیکھیں۔ اور پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی باتیں ہوتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی یہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو سوا ہموار میدان کے معنوں میں بھی آئے گا، اسپاٹ لیولڈ بالکل پلین، اور دوسرا مطلب برابر کا بھی ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ برابر ہو، جو ہمیں بھی سوٹ کرے اور تمہیں بھی کرے۔ اصل میں یہ جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے۔ یہاں دیکھیے کہ جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو شرائط قابل غور ہیں، اور فرعون کا یہ چیلنج اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، کیونکہ وہ خود تو یہ سب نہیں کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے وہ فرعون سے اللہ نے کروا دیا۔ خود ہی یہ کھلے میدان میں مقابلے کی بات ہو گئی، سارا خرچے اخراجات جو تھے فرعون کو بھگتنے پڑے، اور شرطیں کیا لگیں کہ یہ سالانہ جشن کے موقع پہ ہو، یوم الزینہ، جیسے جشن ہوتا ہے سیلیبریشن کا دن، زینت کا دن، تاکہ ہر طرف سے لوگ اس سلطنت میں میلہ دیکھنے آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اور دوسری بات کہی کہ یخ شرن ناس دوحا، چاشت کے وقت ہو، تاکہ لوگوں کو اس مقابلے کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ دوحا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج نیا نیا چڑھا ہو، اسی کو چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں۔ سورہ شورا میں بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جادوگر جمع کیے گئے، الا یومی وقت معلوم، ایک معلوم وقت پہ وہ جمع کیے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی مناظرہ یا کوئی ایسی مقابلے کی کیفیت ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے معاملہ کر سکتا ہے، اور پلس پھر شرائط بھی بنا سکتا ہے۔ اب یہ کون سا جشن تھا، اس پہ ہمیں کوئی بحث نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ نوروز کی عید تھی، مصری لوگ مناتے تھے، یا کوئی سالانہ میلہ تھا، جشن تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ فرعون کی سالگرہ ہوتی تھی، تو واللہ عالم۔ لیکن یہ دکھتا ہے کہ ایک لانگ ویکینڈ ہوگا، ایک ہولی ڈے ہوگا، جس دن لوگ فری تھے کہ چلو آج جا کے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا میچ ہو رہا ہے۔ اور عموماً لوگوں کو ایسے میچ دیکھنے اچھے لگتے ہیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ فرعون تیاری کر رہے، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے، کیونکہ یہ مقابلہ اب صرف جادوگروں کی ہار جیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ اب فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا، ہر طرح سے ان کو پورا لیس کیا گیا، تیاری کروائی گئی، ریہرسل کروائی گئی کہ اب دیکھو تم اپنے لشکروں کے ساتھ آنا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ قال لهم موسیٰ، مقابلے سے پہلے دیکھیے ایک درد دل رکھنے والا موسیٰ کیسے لوگوں کو پکارتا ہے۔ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، خرابی ہو تمہاری، افسوس ہو تم پر، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ، ورنہ کیا ہوگا، فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ عذاب سے تم کو غارت کر دے گا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گڑا وہ ناکام رہا۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا دل سب سے زیادہ لوگوں کے لیے تڑپنے والا دل ہوتا ہے۔ موسیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ آج بڑا بننے کا وقت آ گیا، ابھی دیکھنا سب کو پتہ چل جائے گا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، پھر ہم بھی جشن منائیں گے، پھر ہم بھی ہائی وائی کریں گے۔ نہیں، دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ کفر پہ مارے نہ جائیں، ابھی بھی رک جاؤ، دیکھو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ پہ انہوں نے کیا جھوٹ باندھا تھا؟ اللہ کے نمائندے پہ جھوٹ بولا تھا۔ جب کوئی انبیاء کرام کو ستاتا ہے، ان کے مقابلے پہ آتا ہے، تو در حقیقت وہ خود کو اللہ کے مقابلے پہ لے آتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو بندے اور نبی کے بیچ کا معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ معاملہ بندے اور نبی کا نہیں، بندے اور رب کا ہو جاتا ہے۔ جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے وہ خود مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ آج حق حق ہوگا، کہا شاید کوئی پہلے سے سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے اور بعد کی شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کی فتح کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا کہ دیکھو، حملہ کرنے سے پہلے ایک بار لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیں تو پلٹ آنا، اور پھر فرمایا کہ تمہاری کوشش سے اگر ایک شخص اللہ کی طرف آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے افضل ہے. جن کے دل اس بات سے کھلتے ہیں نا کہ بندے رب سے جڑ جائیں وہ تو اس کی پوری کوشش کریں گے, چاہے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں چاہے دنیا کے کسی اور میدان میں. موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی ذات کی بڑائی والے ہوتے تو کہتے اچھا ذرا اور مرے میرا گریڈ اور اوپر جائے گا, 120 کی بجائے اگر میری تبلیغ سے کچھ نکل گئے تو پھر تو کم رہ جائیں گے. کوئی کہے گا اچھا موسیٰ 50 لوگوں کے مقابلے میں جیتے ہیں اب اچھا یہ 100 کے مقابلے میں جیتوں, لیکن اپنی ذات کے دفاع کرنے والے اللہ کے دین کے کام کے نہیں ہوتے. ویلکم ویل تم پہ خرابی تمہاری, ہوش کرو, شعور دلایا جا رہا ہے. لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو, کیا جھوٹ تھا ان کا کچھ بھی نہیں. ہاں موسیٰ کو جھٹلا رہے تھے ورنہ کیا ہوگا, فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَاب, تمہیں عذاب سے پکڑ لے گا غارت کر دے گا. یہ جو لفظ ہے فَيُسْخِتَكُمْ یہ لفظ بہت قابل توجہ ہے, پیچھے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں اس فارم میں آیا کہ شاید آپ ایک دم پہچان نہیں پائے ہوں گے. دیکھیے ذرا اس کا روٹ کیا ہوگا, سخت سین ہا تا, پیچھے پڑھ چکے ہیں نا بنی اسرائیل کے قصے میں ان کے علماء کی عادت تھی سخت کا حکم دیتے تھے سورہ مائدہ, چھلکے کو کہتے ہیں ایسا جو اچھی طرح سے اکھاڑ لیا جاؤ, پی لیول جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کو سخت کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کا بالکل لفظی ترجمہ کریں نا تو فیوز خیتا کم بھی عذاب, تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا, تمہاری خوب شامت آئے گی. اور افطرا کا جو لفظ ہے بال کا بتنگڑ بنانا, دھمکانے والا انداز ہے کہ دیکھو جس نے بات کا بتنگڑ بنایا اس کا یہ حال ہوگا. وقد خاب من افطرا, اور تباہ ہو گیا جس نے اس کو گھڑا, جس نے اس کام کی ابتدا کی, جس نے اس کی پلاننگ کی. افطرا تفترو یہ سب ایک ہی لفظ ہے, اس کا اصل فارا یا ہوتا ہے فریا فرا, جب باب افتعال میں یہ جاتا ہے نا تو پھر اس کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں, کبھی چمڑے کے سینے کے معنوں میں ہوتا ہے اور کبھی چمڑے کو ادھیڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینهم واسر النجوا, پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے. یہ کیا بات, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. موسیٰ کی نصیحت رنگ دکھا رہی ہے, دل سے نکلی تھی نا بات اب ان کے لشکر میں پھوٹ پڑنے والی ہو گئی, وہ گٹھ جوڑ ٹوٹنے لگا, تنازع ہو گیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ان پر اس نصیحت کا اثر ہوا, آپس میں اختلاف کرنے لگے. مفسرین لکھتے ہیں ایک کہنے لگا دیکھو ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا ہے, دوسرا کہنے لگا کہ ابھی اس مقابلے کو ملتوی کر دیا جائے جبکہ مقابلے کے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے. اس حال میں یہ اکابرین علیحدہ چلے گئے اور سر جوڑ بیٹھے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے. اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا کہ تم کیا کہتے ہو, تمہاری بے عزتی تو نہیں ہوگی, تمہارا کیا خیال ہے. اور ان سے بعض کہنے لگے ایسے نورانی چہرے جادوگر نہیں ہو سکتے. اور یہ آخری انجام ہوتا ہے حق کے راستے میں نکلنے والوں کا. اب آپ دیکھیے کہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی, گٹھ جوڑ بھی ہو گیا, مشورے بھی ہونے لگے, سر و نجوا بھی ہونے لگے. اب فرعون جس نے اتنی محنت سے یہ چال چلی تھی اور اتنا پیسہ لگایا تھا لوگوں کو جمع کیا, وہ کیسے ہار مانتا. چاہے اس کا دل بھی مان رہا تھا نا میں غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر انا اور ایگو جب سامنے آتی ہے نا تو غلط کو بھی انسان غلط نہیں سمجھتا, اندر مانتا لیکن باہر سے نہیں مانتا. کہنے لگا یہ کیا ہونے لگا ہے. قالو ان ہذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی. آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دیں. لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آ جاؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. یہ بات سنبھالی ہے ان لوگوں نے. تنازع ہونے لگا, مقابلے کرو نہ کرو, پھوٹ پڑ گئی. اثر النجوا, نجوا تو پہلے ہی چھپکے کی جاتی ہے, پھر اس پہ اثر روح کا لفظ آ گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کو ہوا نہ لگنے دو اس معاملے کی. اب دیکھیے کہ جھگڑنے والے ہمیشہ اپنی شان کھوتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز اکھڑتی ہے نا وہ عزت اکھڑتی ہے. ان کی یہ باتیں اب اس وقت اپنی اس کوز کو سچ کرنے کے لیے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی. فرعون کو تھوڑا سا خطرہ ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے ہی لوگ الگ الگ ہو جائیں اور میرا سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے. پھر اس نے تھوڑا سا سہارا دیا کہ دیکھو یہ کیا کرنے لگے ہو, تمہیں پتہ یہ کیا ہے, یہ میرے مثالی طریقے زندگی کو خراب کرنے آئے ہیں. یہاں بڑی دلچسپ چیز جو پڑھتے ہوئے بھی عجیب لگ رہی تھی کہ کہا کیا جا رہا ہے, بی طریقتہم المثلی, تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں گے. آج ہم فرعونی کلچر کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. مثلی کا لفظ جو ہے نا طریقہ کی صفت ہے اور یہ امثلو کی تانیث ہے. چلیں آسان کر کے بتاتی ہوں. امثل ہوتا ہے نا امثلو, کسی کا مثل, ہم مثل, اس کی مؤنث کی شکل میں جب وہ چیز آتی ہے تو مثلی. مثلی کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے طریقہ مؤنث ہے. بی طریقتہم المثلی, طریقہ کی وجہ سے مثلی مؤنث میں آیا. مراد ہے اس سے افضل, کہ دیکھو اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو پھر سارے نیک شریف لوگ تو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے, ہمارا اقتدار تو خطرے میں پڑے گا اور اس کا اقتدار بڑھ جائے گا, پھر ہمارا جو بہترین طریقہ یا مذہب ہے یا طور طریقہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اپنے مشرکانہ مذہب کو بہترین قرار دے رہے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہر باطل مذہب, ہر باطل فرقہ اسی زوم میں مبتلا ہے کہ جو میرا کام ہے وہی ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم آیت 32 میں بھی فرما دی یہ بات, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی پر ریچھ رہا ہے. ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, اسی سے تو فرقے بازی ہوتی ہے. دیکھیے کہ جہاں اختلاف رائے شروع ہوتا ہے نا وہ دب سکتا ہے, بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کو ہوا دینا اصل میں ایک فرقے کو ہوا دینا ہے. آپ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پیچھے شروع میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ فرقے بازی شروع ہوئی اور اس میں جو مختلف ہے تو اس کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی مختصراً بتاؤں گی. جب فرسٹ ٹائم مجھے وہ بات پتہ چلی تھی تو میں بھی بہت حیران ہوئی تھی کہ اچھا یہ وجہ ہے آج ہماری امت کے ٹوٹنے کی. اور ہر گروہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے ٹوٹ رہا ہوں, اور انہوں نے اپنے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طریقے سے ہٹ گئے جو اصل میں مطلوب طریقہ تھا. آپ جائیے کسی کلچر کے پاس جائیے, اسلامک ہو یا نان اسلامک, آپ اسلام میں رہتے ہوئے مختلف کلچرز کے پاس جائیے, جو لوگ صریحاً فسق کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, جو ایک نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے دل کی نمازیں ہیں. کیوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے پہ سمجھتا ہے. یہ تو اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے کہ بندے کو دوسرے کا طریقہ بھی سمجھ آنے لگے, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ میں آنے لگے. اور یہ اللہ سے مانگنی چاہیے, ورنہ یاد رکھے سٹبن ہو کے کچھ نہیں رہے گا. اس دنیا میں اگر کوئی انسان یہ کہنا کہ روڈ پہ میں صرف چلوں گی اور کوئی دوسری طرف سے چل رہا ہے تو پھر وہ بس ٹکرا دو اس سے, نہیں کبھی نہیں جیئیں گے. یہی ریجیڈیٹی دین کو آج نقصان دے رہی ہے. ٹھیک ہے حق ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے کوئی کسی سے, لیکن امت چار ٹکڑوں میں کب بٹتی ہے؟ جب ہر بندہ اپنے آپ کو طریقت المثلی پہ سمجھتا ہے. اور پھر ذرا دیکھیے کہ الزامات کیا لگ رہے ہیں, ان ہاذان لساحرانی یریدانی. تسمیہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہو تو بہت اچھی آیات ہیں یہ، جیسے سورت الکہف کے آخر میں دیکھی تھی تو یہاں بھی آپ کو مل رہی ہیں. کہنے لگے یہ دیکھو چاہتے کیا ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے. کیا یہ الزام نہیں ہے؟ کیا بلیمنگ نہیں ہے یہ موسیٰ اور ہارون پہ؟ لیکن لگانے والوں نے کیا سوچا کہ نہیں حقیقت ہے، یہ ایسے ہی چاہتے ہیں. لیکن بات سچ تھی، کس کی؟ اللہ نے ثابت کر دیا. اور نکالیں گے کیسے؟ من اردکم بسحرہما. کبھی آپ نے سوچا یا سنا کہ کسی نے جادو کے زور پہ کسی کا تختہ الٹ دیا؟ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں نے میری حکومت کا تختہ اس لیے الٹا کہ اس نے مجھ پہ جادو کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ اچھا میں فلاں بزرگ کے پاس پہنچ جاتا تو میرا تخت بچ جاتا، اور اگر وہاں میرا نذرانہ پہنچ چکتا وقت پہ تو میری کرسی نہ گرتی. ایسی باتیں تو میں نے خود بھی پڑھی ہیں سیاستدانوں کی زبان سے نکلی ہوئی یا ان کی طرف سے لکھی ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ جادو کے زور سے تمہیں نکالتا ہے، یہ فرعون کے اندر کا خوف تھا جو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے خوف زدہ کر رہا تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پہ الزام لگاؤں تو کیا لگاؤں. اور آگے بڑھ کے کہ ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ چاہتے کہ تمہارے مثالی طریقے سے تم کو الگ کر دیں. اچھا آج بھی اس دور میں بھی فرعونی کلچر کی رونت ذہنوں پہ ہے. میں نے قریب جا کے دیکھا ہے ان ملکوں کے، آج بھی ایون مسلم ملک، لیکن ان کی ثقافت میں دیکھیے، ان کی معاشرت میں دیکھیے، ان کی کرنسی پہ دیکھیے، ان کے نوٹوں پہ دیکھیے، ان کی سڑکوں کے کناروں پہ دیکھیے، واضح فرعونی کلچر کی چھاپ لگی ہوئی دکھتی ہے. آج بھی وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے پاس آتی ہے. ان کی پوری اکنامکس ٹوریزم پہ چلتی ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، چلو پھر کرو اپنا کام، لاؤ اپنی تدبیریں اکٹھی کرو. ثُمَّ آتُوا صَفًّا، اور مقابلے کے لیے آ جاؤ صفے باندھ کر. یہاں دیکھیے کہ مینرز ایٹیکیٹس، پہلے دور میں جب جنگیں یا ایسے معاملات ہوتے تھے تو لوگ صف بندی کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہو اور دیکھو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، آج تو پھر وہی جیتے گا جو غالب آئے گا. یعنی بس سمجھو کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. موسیٰ، تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ اب یہ ٹاس ہو رہا ہے کون پہلے کھیلے گا. کسی بھی کھیل میں آپ دیکھیے تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پہلے کون جائے گا، کس کو پہلے کام کرنا ہے. عموماً لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہم کر لیں اپنا کام. کھیل میں بھی ایک بات معروف ہے کہ جو ٹاس جیتتا ہے وہ پہلے کھیلتا ہے، بیٹنگ وہ کراتا ہے، کیونکہ شروع میں فریش ہوتے ہیں، سٹریس نہیں ہوتا، دن بھی نیا نیا ہے تو ہم اچھا کھیل لیں گے، کیونکہ جو ٹیم بعد میں کھیلتی ہے وہ سٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے خاندانی معاملات میں جہاں بات بگڑتی ہے نا تو کچھ لوگوں کی خواہش کرتی ہے پہلے ہم سے سن لو. ایک معروف بات ہے ہماری زبان میں کہ جو پہلے سناتا ہے نا اس کی بات سچ لگتی ہے، اس لیے میں سب کو پہلے ہی سنا دوں اس سے پہلے کہ وہ کوئی کسی اور سے سن لے. یہ انسان کے جھوٹ پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کمپلیکس کی علامت ہے. جس کے پاس حق ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے، قال بل القو، بلکہ تم ہی ڈالو، جو تم کھیل لو پہلے، مجھے کوئی کمپلیکس نہیں. موسیٰ نے کہا نہیں تم پہلے جاؤ، تم جو کرنا کر لو میں بعد میں کروں گا. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، کیونکہ اگر پہلے موسیٰ اپنا معجزہ دکھا دیتے تو فرعون کے جو درباری تھے یا جادوگر تھے ان کو تو ہمت ہی نہیں ہونی تھی اپنا کرتب دکھانے کی، اور میں بھی وڈرا ہو جاتا میچ. اس سے کیا پتا چلتا ہے، انسانی زندگی میں انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہاں پہل کرنی ہے، کہاں بعد میں آنا ہے اور کہاں بات ہی نہیں کرنی. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تحمل اور ان کا یہ جو وقت کو کھینچنا کہ اچھا جاؤ تم پہلے ڈال لو، دیکھیں کہ بہت حوصلے کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک شخص جادو ڈال رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جادو اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, لیکن جب انسان تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے نا تو پھر بعد میں اس کے اچھے فائدے ہوتے ہیں. اس آیت میں آپ نے دیکھا دو دفعہ اما کا لفظ آیا ہے, اما ان نکون اول من القا اور پہلے اما ان تلقیا. تو یہ کیا ہے اما, دیکھے ان اور ماں تھا, یہ نون میم میں ضم ہو گئی اور میم پہ شد آ گئی. اختیار کے لیے ہوتا ہے, یہ چوز کرو, یو وانٹ ٹو چوز اٹ, تخیر بولتے ہیں اس کو یا تخیر, کہ تم ڈال لو, اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ گو ہیڈ, یہ مانی ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے تجوید میں اس کو بڑے غور سے پڑھیے گا. بعض دفعہ اس کو لوگ عصیہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ عصا آتا ہے نا, لیکن یہ آنی ای ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, پس ناگہاں اچانک ان کی رسیاں, حبال حبلن کی جمع ہے, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو محکم پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اور عصیہم عصا کی جمع ہے, یہ عصا کہتے ہیں لمبی لاٹھی کو, عصا سے عصی یعنی لاٹھیاں, ان کے پاس رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں. کہا چلو اب دیکھو کیا کرتے ہیں, یقیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا, پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں. کیا کیا تھے انہوں نے, جادو کر دیا تھا, اور وہ جادو کون سا تھا, جادو کس قسم کو کہتے ہیں, نظر بندی, نظر بند کر دینا. کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ کچھ کلمات پڑھتے ہیں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی طرف پھونکتے ہیں, تو ان کو اپنی آنکھیں ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. آپ ویسے بھی دیکھیں تو کبھی آپ کسی جگہ بہت نظر ٹکائیں تو ایک دم آپ کی ویژن جو ہے نا وہ ایسے وائبریٹ کرتی ہے, آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. کچھ ایسی پکچرز بھی ہوتی ہیں, اکثر آپ کو بھی کوئی بھیجتا رہتا ہوگا, کسی نے ای میل مجھے بھیجی تو اس میں کچھ ایسی گرافکس تھی تو دیکھنے میں لگ رہا تھا موونگ ہے, وہ ان کا بننا ہوا اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے جیسے موو کر رہی ہیں, دائرے دائرے دائرے, گول گول, کچھ نقطے لگے ہوئے تو ایک نقطہ دوسرے میں گھس رہا ہے, تو وہ ایک دم فیلنگ آتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ کامن ہے, کچھ انہوں نے اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر دی کہ لوگوں کو دیکھنے لگا کہ یہ رسیاں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں, اور تس آ یعنی وہ بھاگ رہی ہیں, دیکھنے میں لگا کہ یہ دوڑ رہی ہیں. ان لفظوں کو دیکھیں تو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی, لیکن جادو کے زور سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہل رہی ہیں, اور وقتی طور پہ اب دیکھنے والوں پہ ایک دہشت طاری ہو گئی. آپ سوچیں نا ذرا, دیکھیں کہ اتنے لوگ تھے اور کہتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جادوگر, اب اتنی رسیاں ہی ہیں چاہے لیکن وہ ہلتے ہوئے سانپ ہو تو جو آڈینس بیٹھے ہوئے خوف تو ان کو بھی آ رہا ہوگا. لہذا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَى, یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. انسان تھے نا, ڈر آنے لگتا ہے, اور خیف خوف دل کا ڈر مصدر ہے, تھوڑا سا ڈر خیفہ, اور فَأَوْجَسَ کا لفظ وَجَسَ سے ہے, ہلکی آواز وَجْسُن, یعنی جیسے ایک سی سی نکل جاتی نا ہائے ایسے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خوف تو محسوس ہوا لیکن ڈرے نہیں, باوقار نظر آئے, ڈر ظاہر نہ کیا. ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت صرف موسیٰ نہیں تھے, بنی اسرائیل کے نمائندے تھے, ایک غلام قوم کے لیڈر تھے. آج بھی اگر کسی غلام قوم کے لیڈر یا نمائندے کو وقت کے کسی بڑے کے سامنے جانا پڑے تو خوف ظاہر نہیں کرنا چاہیے, معروف ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں نا تو وہ خوف آگے ضرور جاتا ہے, ریس ہوتی ہے نا پلٹ کر واپس جاتی ہیں. آپ جب کسی سے تھریٹ فیل کرتے ہیں نا خوف کھاتے ہیں, اگلے کو دکھتا ہے. مثلا سم ٹائم جیسے آپ لوگ کوئی بھی ٹریولنگ کرتا ہے ایئرپورٹس پہ کسی انٹرویو کے وقت میں 101 بیس پہ آمنا سامنا ہوتا ہے, بہت ریلیکس ہو کے بیٹھے. کبھی کسی انسان کا خوف آئے نا تو یہ سوچا کریں میں نے کیا بگاڑا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے, اور یہ بندے کی طاقت کتنی ہے. اور خاص طور پہ غیر مسلم کو سوچ کے تو میں سوچتی ہوں یہ بندہ تو اپنے لیے ایمان بھی نہیں لا سکا, اس کو تو ابھی اپنے لیے نہیں پتا میرے لیے کیا ٹھیک ہے تو مجھے کیا نقصان دے گا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو. لیکن انسان کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے, چلبلا پن نہیں ہونا چاہیے, اپنے نفس پہ جتنا قابو کر سکے اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. بعض دفعہ صرف خوف پھیلا کے دشمن وہ کام کروا لیتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہتھیار اٹھا کے بھی نہیں کرایا جا سکتا. احد کی شکست کی ایک بڑی وجہ خوف کا پھیلنا تھا, موریل ڈاؤن ہو گیا تھا. جب ایک ڈرتا ہے نا پھر دوسرے کو بھی ڈر آتا ہے, اور ایک سے اثر دوسرے پہ جاتے جاتے سارے لشکر پہ پھیلنے لگتا ہے. تو لہذا اللہ کے لیے نکلنے والوں کے اندر تحمل اور روب اور ایک وقار ہونا چاہیے, چھچوری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, چھپلی دیکھی تو ٹیبل پہ چڑھ گئے نہیں. اور جس شخص کو اپنی جذباتی کیفیات پر کنٹرول ہوتا ہے نا, غم, خوشی, محبت, نفرت, نیند, وہ بہت کچھ سہ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بھاری بلڈوزر بھی جن سڑکوں سے گزر جاتے ہیں اور وہ قائم رہتی ہیں نا, پھر وہ اسموتھ ہو جاتی ہیں. لیکن جو تھوڑا سا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے نا, سٹریس برداشت نہیں کر سکتے, پھر وہ تو ہر وقت ہاں ہلارے میں ہی بھاگے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہلکا سا غم آتا ہے تو پریشان رونا دھونا شروع, اور بعض بےچارے دوسروں کا بھی سہرے ہوتے ہیں اور ان کو بھی تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں, فوج اصفی نفسی ہی خیفتم موسا. موسا کے دل میں آیا خوف, انسان تھے لیکن چھپا گئے, اتنا ظاہر نہیں ہونے دیا, کیونکہ جو جتنا ڈرتا ہے نا اس کو اتنا ہی ڈرایا جاتا ہے, اور جو جتنا آگے جائے گا اس کو اتنے خطرے آئیں گے. اب موسا اللہ کا نبی تھا, خوف دل میں ہی آیا, لوگوں کو تو نہیں پتا چلا, لیکن آسمان سے وحی آ گئی. کیا؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے کہا خوف نہ کھاؤ, غالب تم ہی رہو گے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو تتنزل علیہم الملائکہ کہا گیا سورۃ حمیم سجدہ میں, کہ جب اللہ کے راستے میں انسان خوف زدہ بھی کیا جائے تو آسمان سے وحی کے ذریعے کامیابی کی بشارتیں آتی ہیں. فرعون اور اس کے درباری جادوگروں کے اس کارنامے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو واہ واہ کیا ہو رہا ہے, لیکن موسیٰ کو اللہ نے اطمینان دے دیا کہ انت الاعلی. کون سی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی. غزوہ بدر میں تھے, 313 مٹھی بھر لوگ 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, نہ جنگ کا تجربہ, نہ ہتھیار, ٹوٹی ہوئی تلواریں, مریل گھوڑے, ایک دو چار چیزیں, اور مقابلے پہ جدید اسلحے سے لیس لشکر. اور اس وقت بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی رقت دیکھ رہا تھا, آپ اتنے جوش سے دعا مانگ رہے تھے عرشے پہ بیٹھے ہوئے کہ بار بار آپ کے کندھوں کی چادر گر جاتی تھی, کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ 313 جمع کیے, اگر یہ آج واپس چلے گئے نا یہاں سے, ہار کے چلے گئے نا, تو زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا, کیونکہ یہ تو پہلا ہی محاذ تھا نا, اور اس وقت اللہ کے نبی کی ذات ہی تو تھی جس سے اسلام شروع ہوا. لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا. اسی طرح نبوت کے ابتدائی سالوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے ری ایکشن کی وجہ سے, برادری, خاندان, لوگوں کی باتوں پہ, تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھی کہ آپ غم نہ کریں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا درد بانٹتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ خوشخبریاں آج بھی ملتی ہیں, شرط کیا ہے کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صنعوا، جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ کی باری تھی، وہ تو کر چکے جو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم ڈالو، القی یلقی یلقا، یہ لفظ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا، کہ آپ ذرا اپنے ہاتھ سے نیچے گرائیے، اور یمین سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ کہا اس کو ڈالو، کیا کرے گا؟ تلقف، لقفن کا لفظ لام قاف فا سے، کسی چیز کو پھرتی سے لینا، سوئفٹلی، سوئفٹ ہوتا نا کوئکلی، چاہے ہاتھ سے یا منہ سے، اگر منہ سے کوئی لے تو اس کو ہڑپ کرنا کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ سے لے تو اچک لینا کہتے ہیں۔ اور انما صنعوا کا جو لفظ ہے، صنعوا یہ اسم جنس ہے، کہ جو کچھ بھی کریں گے جادوگر کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر کبھی فائدہ نہیں پاتے، فلاح نہیں ملے گی ان کو جہاں سے بھی آئیں، جس دور میں بھی آئیں۔ اس سے جادو کی حقیقت بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرے بارے میں ہم دیکھ چکے اس پہ تفصیلات کہ جادو کرنا کرانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جادو اور ایمان ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، وما ہم بدارین، یہ ضرر نہیں دے سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج تو ہم بڑے محفوظ ماحول میں بیٹھ کے ہی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، جو اس میدان میں کھڑا ہے جہاں چاروں طرف جادو کے حملے ہیں، کوئی موسیٰ پہ اور بھی تو جادو کر سکتا تھا نا، کوئی ان کی عقل پہ کرتا، کوئی کچھ، لیکن جادو کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور وہ کیا کہ چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ کتنے بھی اعلیٰ درجے کا جادو ہوگا نا، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، اپیرنٹلی وہ دکھتا ہے لیکن اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود نے جادو کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اثرات آپ کے منصب نبوت پر نہیں آئے تھے، اللہ خود ہی حفاظت کر لیتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ، دونوں میں فرق کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے تھے وہ معجزہ تھا، اور جادوگر جو دکھا رہے تھے وہ جادو تھا۔ دیکھیے کہ اس میں بہت فرق ہے، اگر آپ تقابل کریں تو بہت سارے فرق آتے ہیں۔ اپیرنٹلی اگر آپ مختصر سے دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ معجزہ صرف انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ جادو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ معجزے کا جو روٹ ہے نا، وہ آئین جین زا ہے، اجز، عاجزانہ۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھنے سے، دیکھنے سے عقل عاجز آ جائے، جبکہ جادو جو ہوتا ہے بعض دفعہ بالکل اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ واضح سمجھ میں آتی ہے۔ پھر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں، کہ جادو عموماً لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایمان بگڑ جاتا ہے جادو کی وجہ سے، جبکہ معجزے کی وجہ سے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر جادو سے عموماً زندگیاں برباد ہوتی ہیں، جبکہ معجزے دکھا کے لوگوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے۔ جادو کرنے کرانے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ معجزات عموماً انبیاء کرام سے ہوتے ہیں جو اعلی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ معجزے سے بعض دفعہ کوئی وہ چیز جس کی جو اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اسی کو بالکل اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مثلا جیسے آگ کی حیثیت ہے کہ جلائے، لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، وہ آگ جو ہے وہ جلانے کا کام نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو فرق دونوں کا دکھا دیا کہ جادوگر فلاح نہیں پاتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک عصا تھا اتنے بڑے سانپ میں بنا، اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ اتنا بڑا سانپ تھا اس نے منہ کھولا اس کے ساری رسیاں اس کے منہ میں چلی گئی۔ البدایہ اور نہایہ میں نے یہ چیز پڑھی کہ وہ سانپ اتنا بڑا تھا کہ جب منہ کھولتا تھا تو اس کے جبڑوں میں فرعون کا محل آ جاتا تھا۔ واللہ عالم کتنی بڑی وہ ایک چیز تھی اور کیسی تھی یہ، لیکن حق کھل گیا، پتا چل گیا کہ یہ بات جو تھی صحیح نہیں تھی۔ لہذا فألقی السحرۃ سجدا، پس ڈالے گئے سجدے میں جادوگر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اس ایک جملے میں کتنی ہی باتیں، ڈالے گئے، خود نہیں سجدے میں گئے، ڈالے گئے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اندر سے کوئی طاقت تھی جس نے ان کو مجبور کیا کہ سجدے میں جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کا اندر ٹوٹتا ہے نا، پھر ہی وہ جھکتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، حق کھل گیا، تعصب نہیں تھا، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ منظر فرعون نے بھی دیکھا، درباریوں نے بھی دیکھا، لیکن جادوگر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں تھی، سائیکولوجیکلی ویک نہیں تھے، بس سجدے میں چلے گئے۔ اور سجدے میں جانے کا ان کو کس نے حکم دیا؟ انسٹنکٹ، جبلت۔ کیونکہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا، پھر بھی سجدے میں گر جاتا ہے، بڑا غم زدہ ہوتا ہے تو بھی زمین کی طرف جاتا ہے، زمین سے آیا نا تو مٹی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور ربی ہارون و موسیٰ آ گیا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ ہارون کی نبوت اگر نہ ہوتی تو صرف ربی موسیٰ ہوتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو اژدہا بنتے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس ان کو یہی بتایا تھا کہ ایک شخص ہے جادو کے زور سے لاٹھی کو سانپ بنا لیتا ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ لیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بھیدی ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کا بھید جانتا ہے۔ ایک کام کرنے والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ اندر کی کون سی چیزیں کمزوری ہیں۔ اب جادوگر جو ہے، ان کو پتا ہوتا ہے جادو کیسے کرتے ہیں، وہ تو ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے۔ جبکہ باہر کے لوگ جو بالکل ایک الگ سے کھڑے ہوتے ہیں، یا جن کو وہ میدان سے باہر ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پتا چلتا۔ اور سورۃ اعراف کی آیت 113 میں بھی ہم یہ تفصیل سے دیکھ چکے کہ فرق کیا ہوتا ہے جادو اور معجزے کا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اب اس سجدے سے فرعون کی انا پہ زد پڑی، کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کون سا ایمان ہے جس کے لیے وقت کے بڑوں سے اجازت لینی پڑے، کہا میری اجازت کے بغیر ہی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تو تمہارا بڑا ہے، بڑا گرو ہے یہ، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ الزام، دیکھیے کفر کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، باطل پہ رہنے والے کبھی کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے۔ خود بلایا، پے کیا، ان کو کہا تم میرے مقربوں میں ہو گئے، اب ذرا رویہ بدلتا دیکھا تو کہا بھاگ جاؤ، تم تو ہو ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے، اندر کھاتے تو تم ان سے ہی ملے ہوئے ہو، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا۔ کیونکہ اب دیکھیے، ایک تو جادو کے مقابلے میں ہار گئے، اور دوسرے ایمان اور کفر کی جنگ میں ہار گئے، سجدوں میں چلے گئے۔ جن جادوگروں کے بلبوتے پہ فرعون نے یہ سارا کھیل رکھا، اب وہ خود ہی مسلمان ہو رہے ہیں تو پیچھے بات کیا رہی؟ فرعون کو تو دوہری شکست ہو گئی نا۔ اب اس نے فوراً دیکھا کہ اچھا، انہی کو غدار قرار دے دو، یہ جاسوس ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں اور یہ جادو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لہذا فَلَأُقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، پس البتہ ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے، من خلاف، مخالف سمت سے۔ یعنی سیدھا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹے گا، اور بایاں ہاتھ کٹے گا تو سیدھا پاؤں کٹے گا۔ دھمکیاں دے رہا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِن، یا کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا تم کو۔ اُصَلِّبُكُمْ، سوات لام با سے صلبا، سخت چیز کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ صلب ہے، پشت کو، یہ جو بیک ہوتی ہے نا، بیک بون، مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا، اسی لیے شاید مٹی میں جانے کے بعد بھی یہ حصہ نہیں کھلتا، اور روایت میں آتا ہے کہ اسی سے دوبارہ ہمارے جسم شروع ہوں گے قیامت کے بعد. پہلے زمانے میں سولی دینے کے لیے پشت درخت کے تنے سے ٹھوک دیتے تھے، اللہ اکبر، ٹھونک دیتے تھے اندر اور پھر ٹانگتے تھے. اور فرعون ہی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص ہے جس نے سولی پہ چڑھانے کا رواج ڈالا. اور جزو جز ان کی جمع، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، کا کھجور کے تنوں پہ دوں گا سولی، کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں نا اور سیدھا تنا ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، پھر تمہیں پتا چل جائے گا ہم دونوں میں سے کون، یعنی میرے اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پر. موسیٰ بیچارے تو کوئی سزا دے ہی نہیں رہے تھے، یہ اپنے جوش میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ کا عذاب سخت ہے یا میرا سخت ہے، دھمکی پہ دھمکی. اور یہ واقعہ سورہ شورا میں تفصیل سے پڑھیں گے، آیت 46، سورت شورا آیت 50، اسی طرح سورت الاراف آیت 126 اور سورت آلہ آیت 11-13 میں یہی سارا واقعہ مختلف انداز سے موجود ہے. اور دیکھیں لفظ کا استعمال کریں، اشدو زیادہ شدید، ابقا باقی رہنے والا، سپرلیٹیو لفظ ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، یہ ہے جادوگروں کا خوبصورت بیان. جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، باقی رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے، جو تو کرنا چاہے کر لے. والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے، کر لے، کتنے دن کی زندگی ہے، ویسے بھی مرنا ہے، تیرے ہاتھ سے مر جائیں گے اور جنتوں میں پہنچ جائیں گے. انا منا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے. ایک منٹ میں وہ بات سمجھ آ گئی جو بعض لوگوں کو ساری زندگی میں سمجھ نہیں آتی. یہ سچا ایمان تھا جو بول رہا تھا. فرعون کی دھمکیاں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہیں، کر لو جو کرنا ہے. اور یہاں جن غلطیوں کی بات کی ہے نا، خطا یا نہ، اشارہ ان غلطیوں کی طرف جو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے مجبور کرنے پر جادو کی صورت میں کی، کیونکہ لفظ ما اکرہتنا کرہن سے کراہ، یعنی جن کو تو نے مجبور کیا، ہم نے جو کچھ کیا وہ تو تیرے مجبور کرنے پہ کیا نا، اب ہم نہیں ڈریں گے. یہ جرات ایمان سے ملتی ہے. دیکھیے سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو آپ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب قرآن پاک کا صحیفہ دینے سے انکار کیا، حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، تم تو کبھی بولتی نہیں تھی، آج اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہو. کہا ہاں اب نہیں ڈروں گی. جس کے اندر سچا ایمان آئے گا نا وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. یہاں ان کا بھی یہی حال ہے، جو کہنا ہے کر لو، جو مارنا چاہتے ہو مار لو، سولی پہ چڑھانا چاہتے ہو چڑھا لو، تم کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ. اب ہماری نگاہیں تو آگے لگ گئیں. انا منا بربنا، یہ ہے ایمان کی مٹھاس جو سولیوں پہ چڑھ کے بھی انسان کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، آگ میں گر کے بھی انسان نہیں چلتا. سچا ایمان اور کفر دو مقابلے کی چیزیں ہیں. جب کفر تھا تو فرعون کے سامنے جی حضوریاں کرتے تھے، فتح کی صورت میں انعامات کے مطالبے کرتے تھے، اور فرعون بھی وعدے دے رہا تھا. لیکن آج حالت بدلی، کل جن کو اپنا سمجھتا تھا آج ان کی جان لینے پہ آ گیا، اور اب ان کی سولی پہ چڑھنے کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہی ہے وہ ایمان جو مطلوب ایمان ہے، اور صحابہ کرام اس درجے کے ایمان پہ آ گئے تھے. اسی لیے تو تکلیفوں کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا، جان پہ حرف آنے دیا، پتھروں پہ لٹائے گئے، کانٹوں پہ لٹائے گئے، لیکن ایمان کے رستے میں پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے کہ انسان کو جب اس چیز کا یقین آتا ہے نا کہ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہے بہترین اور باقی رہنے والا. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک وہ شخص جو مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی زندگی ایسی نہیں کہ جس کو زندگی کہا جا سکے، اور موت آ نہیں رہی، بیچ میں لٹکے ہوئے. موت ایسی کہ یعنی جس کی تمنا کریں، زندگی ایسی کہ جس کو زندگی نہ کہہ سکے. مانگیں گے موت نہیں ملے گی، تمنا رکھیں گے، لیکن اس کے برعکس وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہو، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، اور صدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گندے عقائد، گندے اخلاق، خیالات، برے اعمال سے اپنے آپ کو پاک کیا. اللہ اس کو جنت کا ریزیڈنٹ بناتے ہیں، کیونکہ جنت میں ایسے ہی اعلی کردار کے لوگ رکھے جائیں گے. تزکا، بلند درجے تزکیہ والوں کے لیے ہیں. عام درجے پہ وہ لوگ جائیں گے جو عام تھے، لیکن جو اپنے آپ کو دنیا میں مانچتے رہتے تھے، پھر وہ جنتوں میں جائیں گے اعلی درجوں پہ. اور آپ کو بتایا کہ پھر فرعون نے اپنے درباری اور یہ جو جادوگر تھے ان کو مروا دیا تھا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، آگے پھر پڑھیں گے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ فرعون کے جادوگر صبح کے وقت جہنمی تھے اور چاشت کے وقت جنتی بن چکے تھے. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لیکن استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو ایک مانا اور پھر استقامو، پھر ڈٹ گئے، جم گئے. اسی کی قیمت ہے. جو جم جاتا ہے نا، وہی کسی کنارے پہ پہنچتا ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ دین کے راستے کی آزمائشوں سے بچائے، لیکن کوئی آزمائش ہمارے ایمان کی آزمائش نہ بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
جس دور کی نازات کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غم دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غم دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شہبت نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہے اور اپنا فسانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه من أرض الوحي وحدك من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ جيد الحمد لله جيد خوش باش الحمد لله میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سب بریک سے واپس آ گئے امید ہے کہ جہاں جہاں نماز کا ٹائم ہوگا آپ لوگوں نے نماز ادا کر کے لیے الحمد للہ جی چلو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا لیسن بھی بہت ہی سبق آموز تھا الحمد للہ اور دیکھیے کہ کہانی سے ہم کتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ دیکھیں گے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں گا پورا آیت نمبر 41 سے ہم دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ، کہ میں نے تجھے اپنا بنا لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، اپنے کام کے لیے بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے بنا لیا، کہ میں نے تجھے کیا کرا کہ خاص کر لیا. اب کس چیز کے لیے خاص کر لیا؟ یہاں پر کس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ کس کی طرف ہمیں بات کے پتہ چلے؟ سب کے لیے آواز لو ہے، اب سیکھ آ رہی ہے، اب بتائیے ذرا. چلیے الحمدللہ رب العالمین، دین کے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے، کام دعوت کے لیے تم کو چن لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے پیغام دینے کے لیے؟ کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ جلدی جلدی شاباش لکھیے. جی فرعون کی طرف. جی فرعون کی طرف. اور کس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے؟ ہارون علیہ السلام کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے جاؤ، کس طرح جاؤ، کیا لے کے جاؤ ساتھ میں؟ جی بھی آیا تھی ہے نا، نشانیاں لے کے جاؤں. اور نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ معجزے مراد ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور پھر ساتھ میں کیا نصیحت کی؟ کہ میری یاد سے نہیں بھٹکنا، سستی نہیں کرنا. جی معجزے مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ میری یاد سے غافل نہ ہونے میں کیا کیا آ جائے گا؟ جی میرا ذکر کرنا، یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کرو کہ حق ادا ہو جائے. اس میں یہاں پر پورا حق ادا کرنے کی بھی بات ہے کہ تبلیغ کے اندر نا. اور جب تم تبلیغ کا کام کرو تو کثرت سے مجھے یاد کرو. تو کیا پتا چلا کہ دیکھیں دین کے راستے میں مشکل زیادہ آ جاتی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو بہترین طریقہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرنی ہے. جی ہاں، اور ذکر کرنا بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے نا انسان کے اندر. ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا کلام کیا پیدا کرتا ہے؟ کیا دل کے اندر سکون آ جاتا ہے نا، اور تکلیف کی شدت میں کمی آ جاتی ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری یاد سے غافل نہ ہونا. جی ہاں، اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ وہ کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا. اور کیا سرکشی تھی فرعون کی؟ جی کیا سرکشی تھی؟ تکبر کرتا تھا. انا ربک، جی ہاں، انا ربکم العلا، کہ میں بہت بڑا، میں ہی بہت بڑا ہوں، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا نا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول اور آگے دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ جب تم اپنے دشمن سے بھی ملو تو کیا کرو، کیسی بات کرو، کس طرح کی بات کرنی ہے؟ سافٹ ٹاک، نرم بات کرے، ہے نا. تو دیکھیں دشمن سے اگر نرم لہجہ اختیار کیا جائے تو کیا ہوگا؟ دشمن کو نرمی سے جیتا جا سکتا ہے نا. ایسی بات کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشا. کیوں کرو نرم بات؟ اس سے کیا ہوگا، کیا ہوگا کہ وہ نصیحت پکڑ لے، ہے نا. جی ہاں، غور و فکر کرے، اور اگر نہیں تو او یخشا، وہ ڈر جائے. دیکھیں اب دشمن سے بھی کیا رویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ کہ نرمی اختیار کی جائے. تو عام حالات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. ہم سخت بات کرتے ہیں، نرمی والی بات کرتے ہیں، عاجزی والی بات ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نصیحت لیں تو کیا کرنا ہوگا؟ نرمی سے بات کریں اور پیار سے بات کریں، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو، چاہے ہمارے رشتے دار کے ساتھ ہو، وہ لائٹ بات کریں. اور کیا سیکھا؟ کہ کوئی آزمائش بھی آئے تو سوچیں کہ اللہ سے، اللہ ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی یاد سے کبھی بات کرنی نہیں ہوئی. اب دیکھیں آیت نمبر 47 میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیسا پیغام دیا. آیت نمبر 47 میں اپنا تعارف کرایا، کتنا دیکھیں نپے تلے الفاظ ہے. اپنا تعارف کرایا اور کیا کہا، اپنا مقصد بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو حق بھیجا نا، لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانا۔ فرعون نے بھی کیا کرا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اتنی خوبصورت دیکھیں بات بتا چل رہے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو فرعون نے کیسے کیسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیوں کہا یہ، کیوں پوچھا فرعون نے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیوں؟ پھر وہی والی بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تکبر تھا فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 50 اینڈ آن ورڈز کتنا خوبصورت جواب دیا، کس طرح کا جواب دیا، کیا سیکھا یہاں سے؟ جی ہاں، آیت نمبر 51 اینڈ آن ورڈز سے کیا، کیسا جواب تھا یہ؟ جی، ون ہیپی، یعنی کہ دیکھیں توحید کا جواب دیا نا۔ اب ہمیں کیا پتا چلا کہ دعوی کے لیے ایک اصول کہ اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرایا گیا، اور یہ بھی کہ قرآن کی آیت کے ساتھ کائنات کی نشانیوں پر بھی غور و فکر کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں، کہ جس نے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، اس کو بھی راہ دکھائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب وہ ہے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ ان نشانیوں کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے نشانیاں بتائیں، اس کے باوجود بھی فرعون نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ وہی بات، تکبر تھا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اپنی اصلاح نہیں چاہتا تھا، جھکنا نہیں چاہتا تھا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی نا، قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور جو جھکنا نہیں چاہتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ مان کر نہیں دیتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں۔ اور فرعون نے بھی کیا الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ کیا کرنے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ ہمیں جادو کے زور سے دنائی کرتے ہیں، جادو کے زور سے ہم کو اسے اپنے ملک سے نکالنے کے لیے آیا۔ جی، اور پھر جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے دن کا انتخاب کیا گیا۔ دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے اتنے لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ذریعے کرا دیا، فرعون کے ذریعے کروا دیا، اور وہ دن انتخاب کیا گیا جس میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر حکمتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر آیت نمبر 61 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا پھر ایک بار شعور بیدار کر رہے ہیں، پھر ایک بار تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، کہ لا تفتروا علی اللہ، نہ تم افترا کرو اللہ پر۔ کیا افترا تھا ان کا؟ کیا جھوٹ تھا؟ کس جھوٹ کی وجہ کو منع کر رہے ہیں؟ جی، موسیٰ کو جھٹلا رہے تھے، پیغمبر کو جادوگر کہہ رہے تھے، یہ سب جھوٹ تھا نا۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو درد تھا وہ نظر آ رہا ہے کہ تم کفر پر مر جاؤ گے، تم مان جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ آج حق حق ہو کے رہے گا اور باطل باطل، جی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نبی کو ماننا کیا ہے؟ پیغمبر کو نہ ماننا، جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہوتا ہے نا۔ پھر دیکھیں کہ آپس میں اختلافات شروع ہو گئے جو جمع کیے گئے، یہاں پر ہمیں آیت نمبر 62 سے پتا چلا، چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، تنازع ہونے لگا، الزام لگانے لگے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ باہم جھگڑے ہو رہے ہیں نا، باہم جھگڑے کہیں بھی ہوں، چاہے گھر میں، چاہے مجمے میں، کہیں بھی کیا ہوتا ہے، عزت اور روب ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرعون کو اصل ڈر کیا تھا آیت نمبر 63 میں؟ کیا ڈر تھا؟ اس کا کون سا طریقہ ختم ہو جائے گا؟ مثالی طریقہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو ناز تھا اس بات پہ کہ اس کا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت ہی، جی ہاں، اس کی رولنگ ختم ہو جائے گی، اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ مثالی ہے، آئیڈیل ہے، لائف اسٹائل خراب نہ ہو جائے۔ آج کے دور میں، آج کے لوگوں میں یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے، کہ ہمارا لائف سٹائل خراب ہو جائے. اور آیت نمبر 17 میں اگر ہم دیکھیں تو جس چیز کا فرعون کو ڈر تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا رہے تھے نا, جادو تو کوئی بھی کر سکتا تھا, لیکن انہی معجزے کی وجہ سے ایمان نصیب کس کو ہو گیا؟ جی ہاں, وہ بیکم مسلم ہو گئے. جادوگر کو ایمان نصیب ہو گیا, فوراً جھک گئے. اور دیکھیے کہا گیا نا کہ گرائے گئے سجدے میں, اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کب گر جاتا ہے, کب مان جاتا ہے؟ جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے نا. وہ جان گئے نا, کیا جان گئے؟ کہ جادو, یہ جادو نہیں ہو سکتا. جی ہاں, یقین آ گیا. اور یہ یقین کب آتا ہے؟ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے, اندر سے یقین, جب انسان اندر سے جھک جاتا ہے. تو جادوگر بھی ایمان لے آئے, تعصب ختم ہو گیا, حق کی پہچان ہو گئی. بالکل, جب اللہ کی بات سمجھ آتی ہے تو دنیا کی باتیں کوئی اثر نہیں رکھتی ہے نا. اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ جب چاہے کسی کا کھول دے, ہے نا. ڈر, لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 71 اینڈ آنورڈز میں کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو کتنی سخت دھمکی دی, لیکن جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ فرعون کی سزا کے اعلان کے باوجود کتنی جرات ان کے اندر آ گئی, کتنا خوبصورت جواب دیا کہ ہم تجھ کو اللہ کو ترجیح نہیں دے سکتے. یہ جرات, یہ حقیقت جب ان پہ کھل گئی تو یہ جرات بھی کس طرح آئی ان کے اندر. جی دیکھو, بالکل دیکھیں, سچا ایمان نے ان کو بدل دیا. یہ جرات ایمان سے ملتی ہے. سچا ایمان لوگوں کا خوف دل سے نکال دیتا ہے, لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے نا. فرعون کی بھی دھمکی کی فکر نہیں کی, کیوں؟ کیونکہ اللہ پر یقین تھا. ایمان سے, بالکل, اللہ پر جب یقین آ جاتا ہے تو انسان پھر پیچھے نہیں ہٹتا, جم جاتا ہے. ایمان کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ جو ایمان کا جی روشنی ہے نا, وہ ایک, اس سے ایک میزان مل جاتا ہے. اور وہ میزان کیا ہوتا ہے؟ اچھائی اور برائی کو جاننے کا. ایمان کی روشنی اگر دل میں آ جاتی ہے تو پھر یہ انسان جان لیتا ہے نا. اور دیکھیں جادوگروں نے حق کو قبول کیا, استقامت کا ثبوت دیا, تو ایمان کے چند لمحوں نے ان کے عمر بھر کے کفر کو ختم کر دیا. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مضبوط ایمان دے, پختہ ایمان عطا فرما. اور دیکھیں یہی چیز, سچا ایمان اور سچا یقین خوف اور غم کو دور کر دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط اور پختہ ایمان دے کہ ہمارے غم, خوف, ہم سب سے ہم آزاد ہو جائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں کہ ان کی کیا, دیکھیں یہاں پر اگر یہ والی بات ہمیں ملتی ہے نا آیت نمبر 73 میں کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے, کیونکہ دیکھیں یہی ایمان ہے نا, سچا ایمان بول رہا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے جو ہماری خطائیں ہیں. اور یہ کون سی خطائیں تھیں؟ کون سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کس بات کا نادم تھے؟ موسیٰ کے مقابلے میں جو بات کہی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا گیا تھا نا, یہ لوگ اس پر نادم تھے. اور پھر دیکھیں اتنی خوبصورت بات آگے کی آیتوں میں بتا دی گئی کہ کن لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں, کن کے لیے درجوں کی بلندی ہے, کن کے لیے ہے. جی, کن کو ملیں گے بلند درجات, کن کے لیے جنت ہے, کن کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کی زندگی؟ جی, جو ایمان لا کے عمل صالح کریں گے, جو ایمان لا کر عمل کیے اور اپنا تزکیہ کریں گے. کس چیز سے اپنا تزکیہ کریں گے؟ استقامت والوں, جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے, جو اپنے برے اعمال کو گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, غلط خیالات سے پاک ہو جائیں گے, اللہ کے آگے جھک جائیں گے, انہیں کے لیے درجات ہیں اور ان کے لیے جنت ہے, ہمیشہ رہنے والی جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے, ہمیشہ رہنے والی. یہ ان کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے اپنا تذکیہ کیا, دل کی صفائی کر لی اسی دنیا میں. ہمارے پاس تو آج وقت ہے اپنے اندر کے لیے اور اپنے ظاہر کے لیے دونوں کا تذکیہ کرنا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ایمان لاتا ہے سچا ایمان, ہم اپنے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان دے, پختہ ایمان دے جس سے ہم جم جائیں, اللہ کے آگے جھک جائیں. جبھی تو یہ بلند درجات کی خوشخبریاں ہیں نا ان کے لیے ہیں نا جو اپنا تذکیہ کریں گے اس دنیا میں اس وقت آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحوں کو ان دنوں کو جو آج ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کرنے والا, بہترین استعمال کرنے والا بنا دے. آمین یا اللہ. الحمدللہ ہمارا یہاں پر لیسن بھی مکمل ہے اور اب انشاءاللہ اتباع سنت کی ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے, آگے کے لیسن کو. اور آج ہمارا چیپٹر جو انشاءاللہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ دونوں ساتھ ساتھ کتنا ضروری ہے نا, کہ سنت کی اتباع کتنی ضروری ہے جو کہ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے گی اور ہمیں موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی دعا کہ ہمیں سب تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے, ہمارے لیے بہت ساری آسانی کر دیں. ویاکم, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا, اور سب سے زیادہ تو ہمارے اپنے گھر والوں پر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. اپنا بہت خیال رکھے گا, زندگی رہی تو کل آپ سے پھر بات ہوگی. چلے ان شاء اللہ اس طرح سے نقی کتاب کے لیے ہم بیٹھے ہو جاتے ہیں. اپنی کتابوں کو کھول لیجیے, نوٹس لیجیے. لڑاکوں میں لوک رہنا کثیرا صبح نارتی کرتی اس جیسی سکون و سلام علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ محمد اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آگے چلتے ہیں دوسرا چیپٹر, تعریف السنہ, سنت کی تعریف. سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے, خواہ اچھا ہو یا برا. اس کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا, اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا, جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا, جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سنت کا لفظ طریقے یا راستے کے لیے آتا ہے. اس کا روٹ جو ہے نا سین نون نون ہے. سننا یا سنو کہتے ہیں پرانا ہونے کو. قرآن پاک میں سورت بقرہ میں تیسرے پارے کے بالکل ابتدا میں ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا, تو وہاں کھانے کی بات ہے کہ لم یتسنا, اس کا کھانا گلا سڑا نہیں. تو بیسیکلی سنت کے لفظ میں پرانے کا معنی آتا ہے. اس کے اپوزٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ محدث ہوتا ہے. محدث کہتے ہیں دین میں نیا کام. اسی کا اردو ترجمہ ہے بدعت. ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کسی بھی درس کے شروع میں جو پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے کہ بے شک نئے کام دین میں جو ہیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. لیکن لفظ سنت کی ڈیپتھ میں جانا چاہتی ہوں کہ سنت کوئی مین میڈ چیز نہیں ہوتی. سنت کوئی نئی چیز نہیں کہ آج کے دور کی پیداوار، آج سے کچھ سال پہلے کی پیداوار، اس کا تعلق بہت بیک پہ ہے، روٹس پہ. تو سنت کے لفظ میں پرانے کا معنی کیوں ہوا؟ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی. عام طور پہ لفظ سنت ہے، لیکن ہم سنت نبوی کہیں گے تو اللہ کے نبی کا طریقہ. سنت فرعون ہوگی تو وہ بری سنت ہوگی، سنت حامان ہوگی تو وہ بری سنت ہوگی. تو لہٰذا سنت طریقہ یا راستہ ہے، وہ راستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت پہ کثرت سے عمل ہونا چاہیے. تو اپنی اصل کے اعتبار سے اس لفظ میں کوئی اچھا یا برا معنی نہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے ہوگا. اور اس حدیث سے ہمارے لیے عمل کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی کام کرتے وقت ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے لگی ہوں کل اس کام کو دیکھ کر دوسرے کریں گے تو میرے لیے وہ کیسا صدقہ جاریہ ہوگا. آج کے دور میں ٹرینڈز سیٹ کرنے کا بہت رواج ہے. ٹرینڈ سیٹرز کا لفظ ایک بڑا لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی نیا ٹرینڈ یا فیشن سیٹ کرنے سے پہلے انسان ضرور سوچے کہ میرے بعد جتنے لوگ اس طریقے کو یا اس فیشن کو اپنائیں گے کیا میرے حق میں یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ اگر رول ماڈلز کو یا ماڈل گرلز کو یا فیشن ڈیزائننگ والوں کو بتا دیا جائے تو کم از کم کوئی بےہودہ لباس متعارف کرانے سے پہلے ایک دفعہ تو ضرور سوچیں گے کہ جتنے لوگ بعد میں اس طریقے پہ چلیں گے ہمارے حق میں یہ کیسا ہوگا. اگلی بات، شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اللہ کا طریقہ ہے. ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواح البخاری. جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. کتنی بڑی وعید ہے اس میں کہ جو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ نہیں چلے گا پھر اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورت فاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سنت کا لفظ اللہ کے نبی کے طریقے کے لیے آیا، یعنی یہاں سنت النبی کا لفظ نہیں بولا، بس سنت کے لفظ سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. سنت کی تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری. کیا ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے، جس کی مثال کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو سنت قولی کیا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے بول کے بتائی، قول کہتے ہی کلام کو ہے نا. اس حدیث کی علامت کیا ہوتی ہے؟ قالا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا سمیتو کا لفظ آتا ہے، میں نے سنا یا کہا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یا تو وہ بات بول کے بتائی ہوگی. اور اکثر احادیث اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، کیا کہ اللہ کے نبی نے بات کہی اور لوگوں نے سن لی. دوسری سنت کی قسم ہوتی ہے سنت فعلی. اللہ کے نبی کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال کیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے کیا پتا چلا؟ کان رسول اللہ، اللہ کے نبی کا ایک فعل ہے. جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، کبھی کبھی ایسا بھی کہتے ہوں گے، لیکن اس روایت میں جو لفظ ہیں کیا کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کرواتے تھے. تو اب یہ سیدھا کروانا ایک فعل ہے نا. تو ایسی روایتیں جو ہیں عموماً کانا کے لفظ سے آتی ہیں، تھے یا فعلا، اس طرح کے لفظ اس کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور اس کو کر کے دوسروں کو دکھائیں. تیسری قسم سنت تقریری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اس کی دلیل حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو دو رکعت ہے، یعنی سب لوگ دو رکعت جب اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ چکے تو ایک شخص نے دوبارہ نیت کر کے دو رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے کہا کہ یہ دو کیوں؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھی، یعنی جو دو سنتیں نماز سے پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نہ کچھ بولا نہ کچھ کر کے دکھایا، لیکن آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، یا آپ نے اس کو ویریفائی کیا، یہ چیز بھی سنت ہے. اللہ اکبر، ہمارے نبی کی تو خاموشی بھی قانون ہے، آپ کا کچھ کرنا بھی قانون ہے، آپ کا بولنا بھی قانون ہے. ہم دن میں کتنے غلط کام ہوتے اور کرتے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتے تھے، چاہے ناگواری کا اظہار زبان سے کریں یا اپنے عمل سے. تو لہٰذا سنت کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پہ خاموشی اختیار کی ہو. ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر چند جملے بولوں جس سے آپ اس موضوع کو مزید سمجھیں، عموماً ہمارے ہاں احادیث کا کیا تصور آتا ہے؟ کلاس روم لگا ہوا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور صحابہ اکرام طالب علم بن کے حدیثیں نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایسا تصور آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس بہترین خزانے جمع ہوئے نا، یہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی نے دن کا ایک خاص حصہ رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے آؤ اب میں تمہیں حدیثیں لکھاؤں اور تم لکھ لو. نہیں، چلتے پھرتے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا گھر میں بیویوں کے ساتھ رہنا، بازاروں میں جانا، تجارت کرنا، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ حدیث تھی. صحابہ کرام بے چین رہتے تھے آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی غصے میں ہو سکتے ہیں، کبھی خوشی میں ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی بھول لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات نہ لکھا کرو. تو پھر اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے ساتھ نکلتا ہے، وما ينطق عن الهوى. تو لہٰذا شرع صدر کے ساتھ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کو سن کے مانا کریں، کیونکہ آپ کا ایک ایک ایکشن ہمارے لیے دلیل تھا. اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، ویری انفارمیشنل لیسن، کتنی ساری ہمیں انفارمیشن ملی، رائٹ، اور خوبصورت خوبصورت. یو نو، جب ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، رائٹ، کوئی چیز ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ ہمارے اکارڈنگلی ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، تو دل میں ایک بڑی پیاری سی خوشی آتی ہے، رائٹ، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خوشی ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی خوشی ہوتی ہے، رائٹ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، رائٹ، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا کہ اتباع کیسے ہوگی، کس طریقوں سے ہوگی، رائٹ. سو واٹ از سنت، واٹ از حدیث، رائٹ، اینڈ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف سنت. So alhamdulillah, that's what all we got it from this chapter is alhamdulillah. Now what did you get? Aapko kya samajh mein aayi ki sunnat ka kya matlab hai? Ji, agar koi aapse puche sunnat ka matlab bataiye to aap kya kahenge? What is the meaning of sunnah? What is the dictionary meaning? Way, پرانی بات، طریقہ، راستہ، اینی وے اینی طریقہ اینی راستہ خواہ اچھا ہو یا برا وہ راستہ جس پر کثرت سے چلا جائے اسے سنت کہتے ہیں. اور اصطلاح میں ہم اب اگر دیکھیں شرعی اصطلاح میں آپ سے پوچھا جائے کہ سنت کی کیا معنی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یس پرانا طریقہ ناٹ مین گڈ. وٹ از دا میننگ آف سننا اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وے آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بالکل بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ سنت کی بھی تین قسمیں ہیں. یس وہ کون کون سی سنت کی کون کون سی تین قسمیں ہیں؟ تین قسمیں یہ تو ہمیں پتہ چل گئی, بٹ کون سی ہیں اور کیسے ہم اس کو ویریفائی کریں گے وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سنت قولی اینڈ سنت فعلی اینڈ سنت تقریری. یس اورل فزیکل اینڈ اپروڈ. ویری گڈ ماشاء اللہ. یس بارک اللہ فی الحمد للہ. اچھا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سنت قولی کیا ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وٹ از سنت قولی؟ قول سے سنت قولی. یس جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بتایا. رائٹ زبان سے آپ کے الفاظ ادا ہوئے. بالکل صحیح بالکل صحیح, جو بول کر بتائی گئی. یس اوکے الحمد للہ. وٹ از سنت فعلی؟ سنت فعلی کیا ہوتی ہے؟ بائی ڈوئنگ ایکشن. ماشاء اللہ کر کے بتایا. بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح الحمد للہ. ڈیٹس وچ ہی ڈیڈ اینڈ شور الحمد للہ. اوکے نو وٹ از سنت تقریری؟ اوکے ٹھیک ہے الحمد للہ بالکل صحیح ہے سب کا جواب الحمد للہ. Don't say anything, didn't do, but if anybody does, then he approved, which he approved with silence. Good. جس کو آپ نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی, اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا. Very nice. ماشاء اللہ بارک اللہ. That means کہ آپ سب کو یہ concept clear ہے, right? بالکل بیسک چیز ہے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتانے جائیں تو وہ الفاظ ہمارے زبان پر نہیں آتے. رائٹ سو ان شاء اللہ ایک چیز جب ہمارے سامنے لکھی ہوئی صورت میں آ جاتی ہے, اس کو ہم خود پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو وہ بات اور زیادہ کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. رائٹ الحمد للہ ویری نائس. اور اب اس ان سب چیزوں کو بھولنا نہیں ہے کبھی بھی, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. یہ ہماری بیس ہے کسی بھی چیز کی, جو ہم پوری بک پڑھیں گے اس کی یہ بیس ہے, بنیاد ہے. ٹھیک ہے تو آگے جو بھی بات ہوگی اسی کے اس پہ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ قولی حدیث ہے, تو جہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو دیٹ مینس یہ قولی حدیث ہے. ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا ہو. اور بے شک جہاں جہاں وہ حدیثیں آئیں وہاں آپ خود اپنے لیے مارک کر لیجئے. جہاں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو لکھ لیجئے کہ یہ فعلی حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. ٹھیک ہے اور اسی طرح جہاں پہ آپ کی اپروول ملی, کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا, تو دیٹ مینس دیٹ سنت تقریری. ٹھیک ہے الحمد للہ. ان شاء اللہ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنے علم کو بھی بڑھاتے رہیں گے ان شاء اللہ, اور اپنے علم کو اپنے عمل میں بھی ڈالیں گے, کیونکہ بیسک ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو علم بھی ہم لیں اس کو ہم اپنے عمل میں بھی ڈالیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں. کوز بہت انفارمیٹیو لیسن تھا، اس لیے جسٹ اس کو ایز اٹ از رکھا گیا اور مزید اس میں اگلے چیپٹر کو نہیں انوالو کیا گیا. انشاءاللہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے قرآن مجید کی روشنی میں، الحمدللہ بہت ساری آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا سنت کو کس طرح لینا ہے، کس طرح اتباع کرنی ہے. الحمدللہ بہت ساری، کیونکہ ہم ہاف وے الحمدللہ آلریڈی قرآن کو پڑھ چکے، تو ہم نے بہت ساری آیات آلریڈی پڑھ بھی چکے اور انشاءاللہ کچھ آیات آگے پڑھیں گے، لیکن ایز اے چیپٹر انشاءاللہ اس کو ہم آل ٹوگیدر دیکھیں گے باذن اللہ. ٹھیک ہے، اوکے، بارک اللہ فیک، الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایوری ون از ریڈی فار تجوید، بالکل ایک نیا چیپٹر. یس، اوکے، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اوکے، الحمد للہ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. امين، اللهم امين. ان شاء الله آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب تجوید کی ڈیفینیشن دیکھی تھی بالکل شروع میں، جب ہم نے تجوید شروع کی تھی، رائٹ، حضرت علی کے قول کے مطابق، یاد ہے آپ سب کو کہ حضرت علی کا جو قول تھا، لیٹ می ریپیٹ اٹ، انشاءاللہ اگر آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی سامنے لے آئیے گا. ٹھیک، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. کیا مطلب ہوا کہ ترتیل وہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ اور اوقاف کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کا ہاف پورشن جو ہے وہ الحمدللہ کر چکے. کیسے؟ جب ہم نے کہا تجوید الحروف، تو ہم نے تجوید الحروف کے سیشن کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ تجوید الحروف بیسیکلی مخارج الحروف اور صفات الحروف پر مشتمل ہوتی ہے. ریمبر آل آف دیٹ، دس از جسٹ ریپیٹیشن، رائٹ، وی ڈیڈ آل دیٹ، رائٹ، وی فنشڈ، وی کور آل دا مخارج الحروف اینڈ دین وی ڈیڈ صفات الحروف، رائٹ. الحمدللہ. اچھا، ناؤ لیٹس کم ٹو دا سیکنڈ پارٹ، ومعرفت الوقوف. ومعرفت الوقوف، اوکے، الحمدللہ. اچھا، انشاءاللہ ایسا کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں، الحمدللہ استاذہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. Do you all want کہ ہم تھوڑا سا ایک لائیو سیشن استاذہ جی کے ساتھ کریں، تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات ہوگی انشاءاللہ، پھر وی آر ریڈی ٹو ڈو دا تجوید. یس، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. مائک پر استاذہ جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، صبح سے کوشش میں تھی آپ لوگوں کی کلاس سے بات ہو، لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تو آپ کی کلاس کو میں یہ سوچ کے پیچھے کر دیتی ہوں کہ اب آپ تو بڑے ہو گئے. ماشاء اللہ، صورت آ ہے، میں صبح ترجمہ سن رہی تھی تو میں گیس کر رہی تھی کہ آپ لوگ کہاں پہنچے. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا جا رہا ہے آپ کا سب کچھ؟ الحمدللہ، چلیے اب تو ماشاء اللہ پیک پہ پہنچ گئے نا قرآن پاک کی. آپ دیکھیے کہ 15 پاروں تک قرآن پاک کا ایک الگ مزاج ہے، 15 کے بعد سلوپ نیچے کی طرف جاتی ہے. پہلے 10 پارے بہت مشکل لگتے ہیں، پھر 10 سے لے کے 15 تک سمجھیں کہ کسی بھی پہاڑ کی چوٹی کو اسٹریٹ کر دیں، اسٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ 15 سے لے کے 20 تک جو 5 پارے ہیں نا، اس میں بھی آپ کا بھی اسٹیبلٹی فیل کریں گے، اور 20th سے لے کے 30th تو بس سلپ ہوں گے. تو بس وہ کہتے ہیں کہ ہولڈ رکھیے، اسٹرانگلی پکڑیے، کیونکہ یہ کتاب بہت جلدی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ شروع میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے نا, کیونکہ نیا نیا کام ہوتا ہے, پھر بعد میں ذرا سا آگے بڑھتے ہیں نا تو ہمیں کیا ہوتا ہے اٹس فائن. جیسے بچپن میں ہم بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے تھے, بڑے ہو کے کیئر لیس ہو گئے, تو اس وقت بھی کیئر لیس نہ ہوئیے گا, کسی وقت بھی یہ ڈوری ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے آپ کے میرے ہاتھ سے چھوٹے. کوئی دنیا کی رغبت, کوئی رہبت, کوئی خوف, کوئی دنیا کا فائدہ نقصان ہمیں اس کتاب سے دور نہ کرے. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ جتنی اوپر جا کے گرتے ہیں نا اتنا زیادہ چوٹ لگتی ہے. کچھ لوگ قرآن پاک کے سفر کے شروع میں ڈھل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی, لیکن کچھ اوپر جا کے پھر گرتے ہیں نا تو پھر تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہر لمحے اپنے آپ کو یہ چیک کیا کریں کہ کیا آپ دن بدن زیادہ سے زیادہ میرا اس کتاب کے ساتھ جوش, جذبہ, محبت بڑھ رہا ہے یا بس ایسے ہی چل رہا ہے. اور آپ کا عمل, آپ کا اپنا کردار جو ہے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکیورٹی چیکس لگائے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ کتاب نہیں رہتی, وہ ریپلشن شروع ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ ایک ہے تو دوسری نہیں رہے گی. تو اللہ نہ کرے کبھی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمیں اس کتاب سے دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے. جی, اسی بات کا ڈر ہے. ایکسٹرا کیئر فل, ہینڈل وتھ کیئر, کیونکہ یہ کتاب حقیقت میں ہماری زندگی کا حصہ ہے. کبھی بھی اس کو جسٹ فار گرانٹیڈ نہیں لینا, اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہترین طریقے سے لے کر چلے. مجھے لگتا ہے کہ وقت اتنا ہی کافی ہے, اس لیے کوئی اور بات نہیں کرتی. جی, آپ بتا دیجئے سسٹر آمنا کہ آپ لوگوں کے ٹائم ٹیبل میں کتنی گنجائش ہے. اٹس اوکے, اتنا ہی کافی ہے. چلیے, کوئی آپ کا پھر آگے جائے گی چیز تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین مدد کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اوکے, الحمد للہ الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ جہاں پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہیں سے آگے بڑھتے. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے, اوکے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ترتیل کی جو ہم نے تعریف دیکھی تھی اس میں سے ہاف پارٹ ہم نے ڈن کر لیا, رائٹ. الحمد للہ الحمد للہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا لکس لائک بالکل وقف ہو گئے, کمپلیٹ اسٹاپ ہو گئے. اوکے, الحمد للہ الحمد للہ. دونوں جگہ وائس ہو کے اسکائپ پہ بھی الحمد للہ. ٹھیک ہے, تو وقت کے معنی ہم نے کیا دیکھے, رکنا کے, اور اب بہت اچھا سا ہمیں سمجھ آ جائے گا وقت کے معنی رکنا کیسے ہوتی. ٹھیک ہے, کہ اصطلاح میں بھی وقت کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ جو کلمہ کتابت اور رسم الخط کے اعتبار سے بعد والے کلمے سے جدا ہو. ٹھیک ہے, اس کو لکھیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جو کلمہ کتابت اور رسم الخط کے اعتبار سے بعد والے کلمے سے جدا ہو, اس کلمے کے آخری حرف پر تلاوت جاری رکھنے کی نیت سے آواز اور سانس دونوں کا بند کرنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی کلمہ آیا, اوکے, انشاءاللہ الحمدللہ, رکھیں. آپ نے وہاں پہ ابھی ختم نہیں کرنی اپنی تلاوت کو, ٹھیک ہے؟ تلاوت جاری رکھنے کی نیت سے آپ کسی کلمے پر اپنی آواز اور سانس دونوں کو بند کر دیتے ہیں, تو دیٹ از واٹ کالڈ وقف. ٹھیک ہے؟ نائٹس گڈ ہے آپ ان شاء اللہ. اصطلاحی میننگ دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اوکے, جو کلمہ کتابت اور رسم الخط کے اعتبار سے بعد والے کلمے سے جدا ہو, اس کلمے کے آخری حرف پر تلاوت جاری رکھنے کی نیت سے آواز اور سانس دونوں کا بند کرنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم سکتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو بھی ساتھ میں دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے میننگ اور زیادہ کلیئرلی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. کیسے؟ سکتہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سکتہ, رسم الخط, خوا ان تو رائٹنگ. ٹھیک ہے؟ اٹس ناٹ ہٹ, اٹس ہٹ. خا کے بعد جو نقطے والا خوات ہے, خوات. ٹھیک ہے؟ جیسے کتابت, کتابت اور رسم الخط رائٹنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سو رائٹنگ کے اعتبار سے بعد والے کلمے سے جدا ہو, یعنی آپ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, ابھی آپ کو وہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا مقصد ابھی تلاوت کرنے کا ہے, لیکن آپ آواز اور سانس کو کسی جگہ پہ کمپلیٹ اسٹاپ کر دیتے ہیں, تو دیٹ مینس آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہیں, اسٹاپ کر رہے ہیں, آپ ایک اسٹاپ اوور لے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ سانس اور آواز کو بند کر کے اسٹاپ کر کے پھر دوبارہ آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں, رائٹ؟ اگر تو کسی جگہ آیت کا اختتام ہے یا کوئی انشاءاللہ ڈفرینٹ ہم اقسام ٹائپس دیکھیں گے, تو اس اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور اس میں آپ کے پاس آیا کے اینڈ پہ یا آیا کے ان بٹوین کہیں پہ آپ کو وقت کے ڈفرینٹ یو نو مارکس نظر آتے ہیں, تو وہاں پہ آپ اسٹاپ کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ آگے سے کنٹینیو کر لیتے ہیں, یا اگر ان بٹوین آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو اعادہ کر کے آپ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وقف میں آپ کے پاس آواز اور سانس دونوں کا اسٹاپ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں بند ہو جاتی ہیں, آپ آواز بھی بند کرتے ہیں اور سانس کو بھی توڑ دیتے ہیں جس سانس سے آپ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ سکتا, اس کے اگینسٹ میں جو سکتا کی علامت ہمارے سامنے نظر آتی ہے, سین کیپ تا ہا سکتا, سکتا سے ہے, سکتا کہتے ہیں خاموش رہنے کو. ٹھیک ہے؟ خاموش رہنا, سکتا کی کیا معنی ہے؟ خاموش رہنا. اور اصطلاحی معنی جب ہم اس میں دیکھتے ہیں سکتا کے, تو کلمے کے آخری حرف پر یا درمیان میں قرآت کو جاری رکھنے کی نیت سے سانس توڑے بغیر وقف پر رکنے سے کم رکنا اور قرآت کو جاری رکھنا, یہ ہوتا ہے سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سکتا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ, آپ آواز آپ روکتے ہیں, آواز کو روکتے ہیں, لیکن سانس آپ کی جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ سانس آپ کی جاری رہتی ہے. سو یہ وقت کے نسبت تھوڑا کم بھی ہوتا ہے, بیکاز آپ کی سانس کنٹینیو رہتی ہے نا, اسی سانس کو آپ آگے لے کے چلتے. اچھا, کیا ریپیٹ کروں میں میننگ, اصطلاحی میننگ, اصطلاحی میننگ کو ریپیٹ کر دو. Stop voice and breath. No. Stop voice and breath. Yes. وقف میں ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آنیا آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اور اس کے اگینسٹ میں سکتے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی وائس اسٹاپ ہوتی ہے جبکہ بریتھ کنٹینیو رہتی ہے, بریتھ کو آپ اسٹاپ نہیں کرتے. دیٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین وقف اینڈ سکتا. ٹھیک ہے, سکتا کی دوبارہ ریپیٹ کر دو. نو نو, سکتا میں اسٹاپ ہوتی ہے وائس. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل سے بتاتی ہوں. اوکے, ان شاء اللہ پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. اچھا, آپ کو سلولی دوبارہ ریپیٹ کر دوں. سکتا کے معنی خاموش رہنا, اصطلاحی معنی کلمے کے آخری حرف پر یا درمیان میں, جیسے ہم نے وقت میں بھی ابھی بات سمجھی, قرات کو جاری رکھنے کی نیت سے یا تلاوت کو جاری رکھنے کی نیت سے سانس توڑے بغیر وقف پر رکنے سے کم رکنا. دیٹ مینس کہ آپ کی آواز اسٹاپ ہو رہی ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ سانس توڑے بغیر وقف پر رکنے سے کم رکنا اور قرات کو جاری رکھنا. اوکے, ناؤ کلیئر, ناؤ کلیئر ان شاء اللہ کہ وٹ از وقف اینڈ وٹ از سکتا. وقف میں آپ کی کسی بھی کلمے کے آخر میں آپ کو آپ اسٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹاپ کیسے کہتے ہیں, کرتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی رک جاتی ہے اور آپ کی سانس بھی آپ یو نو کہ آپ سانس لے لیتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ آپ سانس لیتے ہیں کسی جگہ اسٹاپ کر کے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از کالڈ وقف. جبکہ آپ سکتے میں کیا کہتے ہیں, آپ کسی جگہ اسٹاپ کرتے ہیں, اپنی آواز کو روکتے ہیں, لیکن آپ کی سانس جو ہے وہ وہاں پہ بریک نہیں ہوتی, سانس آپ کی جاری رہتی ہے اور آپ وقف کر کے پھر دوبارہ اپنی تلاوت کو جاری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از واٹ کالڈ سکتا. اوکے, نا وقف کے آپ ایگزامپل تلاوت کرتے کرتے کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فور ایگزامپل, لیٹ می اوپن دا مصحف ان شاء اللہ. آج ہم نے سورۃ طہٰ پڑھی, رائٹ. اوکے, اینڈ ہم نے آیا 41 سے شروع کیا. ٹھیک ہے, اوکے, الحمد للہ. ناؤ لیٹ سی, فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 55 میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے, آیا نمبر 55 میرے سامنے, ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نعیدکم ومنہا نعیدکم. اب یہاں پہ میں جب وقف کر رہی ہوں تو کیا کر رہی ہوں, آواز کو بھی بریک کر رہی ہوں اور بریتھ کو بھی بریک کر رہی ہوں. سانس بھی ٹوٹ رہا ہے اور آواز بھی ٹوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور سکون سے اپنا وقف لے کے پھر آگے اسٹارٹ کریں, یا اگر جیسے ان بٹوین آیا ہے تو آپ اعادہ کر کے اس کو اسٹارٹ کر دیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. ٹھیک ہے, تو دس از دا ایگزامپل آف اسٹاپ. اوکے, ناؤ لیٹس سی سکتے کی ایگزامپل. ہمارے پاس قرآن پاک میں جو نظر آتی ہیں سورۃ القیامہ, اوکے, 29 جوز سورۃ القیامہ آیا نمبر 27. ٹھیک ہے, 26 اینڈ 27 سورۃ القیامہ آیا نمبر 26 اینڈ 27 آپ رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ سکتے کی علامت ہے. لیٹس سی. کلا اذا بلغت التراقی, بنایا ختم, آپ نے اسٹاپ کیا, آواز بھی توڑی اور سانس بھی توڑی. نا آیا 27. وقیل من راق. ٹھیک ہے, وقیل من rock. یہاں پہ جو اسٹاپ ہوا ہے یہاں پہ آواز رکی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹی. سانس وہی ایک ہی سانس کی کنٹینیوشن ہے. وقیل من راق. ٹھیک ہے. Did you get the difference between وقف and وقفہ and سکتہ؟ Everyone is clear on that? الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیے, جو ہمارے نصیب میں آج رزق تھا وہ ہمیں ملا. ہم کہتے ہیں نا رزق طیبہ, تو آج ہمارے حصے میں اتنا رزق تھا یہاں سے. سو الحمدللہ, مومن تو ہر حال میں خوش ہوتا ہے. جو کچھ پہنچا جو کچھ ملا اس پہ شکر, الحمدللہ شکر کر کے اجر کمائیں گے. اور جو چیز ہم سے رہ گئی, جو ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, الحمدللہ وہاں پہ ہم کنٹینیوس دعا پڑھتے رہے اس پر بھی اجر, شکر کرنے پر اجر. ٹھیک ہے, تو مومن تو کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا, الحمدللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں بعد میں نظر آتی ہے. الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ آج کے لیے ہم یہاں پہ ہی اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ میں نیکسٹ سیشن میں ہم ان شاء اللہ وقت کی ڈفرینٹ اعتبار سے اقسام پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. صبح بشرط زندگی کل دوبارہ ملتے ہیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.